اسلامک ایسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدیں۔ اسلامک ایسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 5541854۔
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان ایک علم اپنی ضرورتوں کے بارے میں رکھتا ہے جس میں اسے خارجی راہبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی محنت سے خود ہی ان کی اس کی راہیں تلاش کر دیتا ہے۔ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسے زندگی گزارنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اگر انسانی طاقت صرف اسی پر لگتی رہے کہ ضروریات سے زندگی کو اعلیٰ درجے پہ کیسے پورا کیا جائے اور کائناتی طاقتوں کو کیسے مسفر کیا جائے، تو اس میں اور جانور میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جانور بولتا نہیں، انسان بولنے والا ہے۔ اس لحاظ سے پھر جانور انسانوں سے بہتر ہو جاتے ہیں کہ جانوروں کو تو سیکھنا ہی نہیں پڑتا، انسان تو پھر بھی اوروں سے سیکھتا ہے۔ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یہاں لڑکوں کو سکھایا جا رہا ہے انجینئر بننا، اور اس میں کئی شعبے ہوں گے جس میں مستقل ماہر اساتذہ ہوں گے جو اپنی ساری طاقت کھپا کر ان کو سکھا رہے ہوں گے اور یہ آگے ان سے سیکھ رہے ہوں گے۔ یہی اگر زندگی کی معراج ہے، اتنی ہی اگر زندگی کا افسانہ ہے، تو یہ تو وہ افسانہ ہے جس کا نہ کوئی عنوان ہے، جس کا نہ کوئی اختتام ہے۔ یہ وہ بیریئر ہی نہیں کہاں ختم ہوگی، یہ وہ جہد ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں فتح اور شکست نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ کرتے جاؤ پھر مر کے قبر میں چلے جاؤ، اور نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ یہی اگر مقصود زندگی ہے تو کائنات کی باقی مخلوق میں غور فرمائیں، ایک چھوٹی سی مکھی ہے شہد کی، جس کا اتنا حقیر وجود ہے کہ ذرا سا مسئلہ تو مر جاتی ہے بچاری۔ 3 ہفتے اس کی ٹوٹل زندگی ہوتی ہے، پیدا ہونے سے لے کر 1 مہینہ، 1 مہینے میں وہ مر جاتی ہے، پھر اس کی جگہ نئی مکھیاں لے لیتی ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے منہ کے اندر اتنی بڑی فیکٹری اس نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر پھولوں کے رس سے شہد کا 1 قطرہ نہیں بنا سکتے، اور شہد کی مکھی وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے گلے میں جا کر وہ شہد میں بدلتا ہے۔ 1 چمچ شہد جب آپ پیتے ہیں تو اس میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور 0.5 کلو شہد کا جب آپ خریدتے ہیں ڈبا یا بوتل، تو اس 0.5 کلو شہد کے لیے 1 مکھی نے 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے 35 لاکھ اڑانیں اڑتی ہے، اور پھر 50,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، اور آپ آرام سے جا کر 0.5 کلو کی بوتل اٹھا کے گھر لاتے ہو۔ کتنی جہد اس چیز کے پیچھے ہے، یہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ پھر اوسطاً 1 شہد کے چھتے میں 30,000 مکھیاں ہوتی ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے شہد تو کچھ مکھیوں کے ذمے ہیں، وہ جاتی ہیں تلاش کرنے کے لیے، پھر وہ واپس آتی ہیں تو ان کے آگے 30,000 اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس پوری یونیورسٹی میں 2500 ہوں گے، 3000 ہوں گے، اور ان کے بھی آگے شعبے ہیں، ہر کلاس میں 30, 40, 100, 50 اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، ان کو سمجھانے والے ماہر انسان پروفیسر ہیں، وہ ان کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں تو آدھے سے زیادہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہا کیا ہے، پھر وہ دوسری دفعہ بتاتے ہیں، پھر وہ تیسری دفعہ بتاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آخر میں جا کر دو چار، میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو ہسٹری کا پیریڈ ہو رہا تھا، تو ایک لڑکا پیچھے سر رکھ کے سویا ہوا تھا، پروفیسر صاحب بتا رہے تھے صحرائے گوبھی، صحرائے گوبھی جو چین میں ہے، تو اس کے پاس پر وہ کوئی بات کر رہے تھے تو ان کی نظر پڑی لڑکے پر، تو انہوں نے اس کو مخاطب کیا، رول نمبر پتہ نہیں کیا 58 69، ان کا جی یس سر، ہاں بھائی صحرا گوبھی کہاں ہے، وہ تو آنکھ کھولتا ہوا اٹھا تھا، اس نے جلدی سے کہا جی چھانگا مانگا۔ یہ ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں۔ تو اب شہد کی مکھیوں کو بتانے کے لیے چند انجینئر آتے ہیں اور ان کو بتانے کے لیے ان کے پاس زبان کوئی نہیں، اشارات ہیں، تو ان کے سامنے آ کر وہ آٹھ کا ہندسہ بناتی ہیں، وہ مکھیاں یوں آٹھ کے ہندسے میں رقص کرتی ہیں، یہ دائرہ کبھی کم چوڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ چوڑا، کبھی یوں لمبائی میں ہوتا ہے، کبھی یوں چوڑائی میں ہوتا ہے، کبھی بالکل گول ہوتا ہے، یوں آٹھ کا ہندسہ اس طرح اس میں وہ رقص کر رہی ہوتی ہیں، اور جتنے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس رقص میں جو آٹھ کے ہندسے میں کبھی گول، کبھی تھوڑا سا لمبائی میں، کبھی تھوڑا سا چوڑائی میں بڑھا ہوا، لمبائی میں بڑھا ہوا، اس سارے رقص میں وہ ان کو بتا رہی ہیں کہ ہم نے یہاں سے 3 میل شمال کی طرف، 1 میل یا جنوب کی طرف، یا آدھے کلو میٹر مشرق کی طرف، یا 4 کلو میٹر مغرب کی طرف، 200 فٹ کی اونچائی پر، یا 50 فٹ کے نشیب پر ہم نے جنگل دیکھا ہے یا پودے دیکھے ہیں اور پھول ہیں، وہاں شہد کا رس ہے، جاؤ اور جا کے وہاں سے نکالنا شروع کرو۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ بات وہ نہیں کہتی، اور ادھر سے بھی کوئی سوال نہیں کرتا، سر میرا کوشچن کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ 30,000۔ 30,000 سارے تو نہیں اس میں ہوتے ہیں، کچھ اور کاموں کے بھی ہوتے ہیں، تو جو لینے شہد سے لانے والی مکھیاں ہیں وہ کچھ 15,000-20,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو ایسے اس کو صرف ایک نظر دیکھتے ہیں، اور یہ عمل کوئی 10 منٹ کا نہیں، چند منٹ میں یہ سارا ان کو نظام بتا کر پھر وہ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر یہ شہد کی کا مکھیوں کا لشکر نکلتا ہے اور پھر وہ سیدھا جاتا ہے، کوئی مکھی نہیں بھٹکتی، جو پہلے پہنچتی ہیں وہ جا کر ان پھولوں کا رس چن کر اس پر ایک نشانی لگا کے آگے چلی جاتی ہیں، جو پیچھے آتی ہیں جو ہی اس نشانی کو دیکھتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس پھول کا رس پہلے سے لیا جا چکا ہے، لہذا وہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً دوسرے پھول کی طرف وہ شفٹ ہو جاتی ہیں۔ اس سارے جانے میں، پھر واپس آنے میں، یہ جانا ان کا، ہم تو اپنے شہروں میں راستے بھول جاتے ہیں، ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھ۔ ایک دفعہ ہم ہالینڈ میں ایسا راستہ بھولے، ایسا بھولے ایمسٹرڈم میں 2 گھنٹے گھوم گھوم گھوم، آج لا کے آخر ہم تنگ ہو کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، میں نے کہا ذرا بس کرو، ادھر کھڑے ہو جاؤ، شاید کوئی آتا جاتا مسلمان ہمیں پہچان لے، وہ خود ہی ہم سے پوچھ رہے بھائی آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہو، تو اسی سے ہی ہم اس کے ساتھ اس کو بٹھا کے لے چلیں گے، یہ انسان ہے جو کہتا میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے۔ ارے دیوانے، 60-70 سال میں بھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں سارا پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں؟ اپنی عمر کی اوقات تو دیکھو، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ آرزو میں کٹتی ہیں، کچھ دکھ درد میں کٹتی ہیں، کچھ بیماری میں کٹتی ہیں، کچھ خوشی میں کٹتی ہیں، کچھ فکر معاش میں کٹتی ہیں، کچھ بیماریوں کے غم میں کٹتی ہیں، پیچھے وقت کیا ہے جس کو استعمال کر کے اور پڑھنے کے بعد میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہمیں سارا پتا ہے، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس لیے تو آج انسانیت گمراہ ہو گئی کہ ایک تو جانتے نہیں، دوسرا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، یہ بڑا ہی کام خطرناک ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ میں موازنہ کر کے بتا رہا ہوں، اگر اتنا ہی زندگی کا کام ہے کہ گھر کیسے عالی شان ہوں اور بجلی کیسے چلائی جائے اور سڑکیں کیسی بنائی جائیں اور پانی کیسے پہنچایا جائے اور کپڑے کیسے ہوں اور کھانا کیسا ہو، سواریاں کیسی ہوں، یہی اگر زندگی ہے تو اس میں اور جانور اور پتنگے پروانے میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ شہد کی مکھی پھر وہاں سے اس نے وہ گئی تو اس نے راستہ نہیں پوچھا، وہ آئی تو اس نے راستہ نہیں پوچھا، اس کی آنکھ کتنی چھوٹی ہے اور اس کی پرواز کتنی تیز ہے، اس تیز رفتار پرواز میں اس کا جانا اس کا آنا، آگے تو کتنا بڑا جنگل ہے، کتنے درخت ہیں، وہ اپنی چھت پہ کیوں جاتی ہے، وہ دوسرے چھتوں پہ بھٹک کے کیوں نہیں چلی جاتی، کیا آپس میں ان کا نظام ہے جو ایک دوسرے کو انہوں نے آپس میں کنیکشن سے جوڑا ہوا ہے تو وہ ادھر 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 نہیں جا رہی، سیدھی اپنے ٹھکانے پر ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو کچھ ڈاکٹر میڈیکل پہلے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی مائکروسکوپ ہے، ہمارے ڈاکٹر تو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، پیتھالوجی میں بہت بڑی جان مارتے ہیں، پھر مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، پھر بھی غلط رپورٹیں لکھ دیتے ہیں۔ یہاں چند ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں سوائے ان کی نظر کے، وہ ہر آنے والی مکھی کو یوں غور سے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، جس مکھی میں ان کو ذرا بھی بیماری یا گندگی نظر آتی ہے فوراً اس پہ حملہ کر کے اس کے پر توڑ کر اسے نیچے پھینک دیتی ہیں۔ شہد کے چھتے کے نیچے اکثر آپ دیکھیں گے چند مکھیاں رینگ رہی ہوتی ہیں، اڑنے کے قابل نہیں ہوتی، یہ ڈاکٹروں کی مار کا شکار ہوتی ہیں جو ان کو اندر نہیں جانے دیتے کہ کہیں شہد کا کوئی گندا شہد اس میں چلا نہ جائے، کوئی جراثیم اس میں چلا نہ جائے۔ پھر وہ شہد کی مکھی جب رس کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس رس میں پانی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، شوگر بھی ہے اور پانی بھی ہے، اگر وہ پانی چوس لے تو شہد میں جب جا کر اسے وہ انجیکٹ کرے گی تو شہد کھٹا ہو جائے گا، پانی نہیں ہونا چاہیے، تو وہ پہلے اس رس کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے پروں سے اس کو ہوا دیتی ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ ہوا پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے؟ ویسے اس کو ہوا دیتی ہے، ہوا دیتی ہے، اتنا زور سے پنکھا چلاتی ہے کہ سارا رس میں سے پانی نکل جاتا ہے اور شیرہ باقی بچ جاتا ہے، پھر اس کو وہ چوستی ہے اور اس کے گلینڈز میں تھوڑی دیر کو رہتا ہے اور اللہ اسے شہد میں بدلتا ہے، پھر کائنات کو چیلنج ہے ایک قطرہ شہد بنا کے دکھاؤ۔ پھر یہ واپس آتی ہے اور یہ شہد کے چھتے کو جب بناتی ہے تو اس سے پہلے کوئی نقشہ نہیں بنایا جاتا نا، ہم تو پہلے ڈرا کرتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، پھر اس پر کتنی بحث چلتی ہے، پھر اس پر کتنا وہ بیٹھ کر زور مارتا ہے انجینئر اور اس میں کتنی وہ تبدیلیاں کرتا ہے، پھر بھی کوئی کونا ٹیڑا، کوئی ترچھا، کوئی کہیں سے پانی ٹپکا، کہیں سے چھت جھول گئی، کہیں سے کچھ نظر آنے لگا، شہد کی مکھی اوپر سے چھتا بنانا شروع کرتی ہے، کچھ نیچے سے بنانا شروع کرتی ہیں، کچھ اوپر سے لاتی ہیں خانے بناتے ہوئے، کچھ نیچے سے جاتی ہیں خانے بناتے ہوئے، بیچ میں جا کر جب وہ ملتی ہیں تو ایک ملی میٹر کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس میں خلا باقی نہیں ہوتا، یوں جا کے آپس میں ملتا ہے۔ وہ کیسے ڈرائنگ کر کے، کس طرح پیمائش کر کے، جیومیٹری کے کتنے زاویے چاہیے جس کے بعد یہ ڈرائنگ ہو، پھر وہ آپس میں چلتے چلتے جڑ جائے اور پھر وہ چھ کونوں والا خانہ بناتی ہے، چار کا کیوں نہیں بناتی، پانچ کا کیوں نہیں بناتی، چھ کا صرف کیوں بناتی ہے، آٹھ کا کیوں نہیں بناتی، کہ جتنے شکلیں ہیں چھ کے علاوہ وہ سب آپس میں پوری طرح جڑ نہیں سکتی، آپس میں گتھم گتھا نہیں ہو سکتی، خلا باقی رہے گا۔ وہ چھ کونوں کا گھر بناتے بناتے سارے چھتے کو جوڑ دیتی ہے اور سارے کو ایک جیسا کر کے اس میں سے ہوا کو نکال دیتی ہے، پھر وہ جو ٹیوب بناتی ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی، وہ ٹیوب ایسے ہوتی، ایسے ٹیڑھی ہو کے ہوتی، یوں اس میں جھول بناتی ہے. اگر یہ جھول نہ ہو تو شہد ٹپکنے لگ جائے, گرنے لگ جائے, اس کو یوں کرو دیتی ہے, اس کے اندر وہ شہد کو ڈالتی ہے اور اس کو ایسا محفوظ کر دیتی ہے شہد کے اندر ایک قطرہ پانی کا نہیں داخل کر سکتی. اگر میرا کام اتنا ہی ہے تو مجھ میں اور ایک پتنگے پروانے میں کیا فرق ہے؟ الیکٹریکل انجینئر ہے, کبھی جگنو دیکھا کتنا بڑا الیکٹریکل انجینئر ہے. ہم جو یہ بناتے ہیں نا بلب, ہمارے بلب میں 10% انرجی استعمال ہوتی ہے, 90% ضائع ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بلب گرم ہو جاتا ہے, سخت گرم ہو جاتا ہے, کہ ہم جو اس کو انرجی بھیجتے ہیں وہ صرف 10% کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور 90% کو ضائع کرتا ہے. اس کی وجہ سے سارا بلب وہ گرم ہو جاتا ہے. اور جگنو اپنی 95% انرجی کو استعمال کرتا ہے, صرف 5% ضائع کرتا ہے. اس سے اس کو ہاتھ میں رکھو تو ٹھنڈے کا ٹھنڈا, اس کا جنریٹر چل رہا ہے, اس کا بلب چل رہا ہے, اس کی ٹیوب جل رہی ہے, کوئی گرم نہیں, کہ وہ 95%, 90 سے 95% اپنی ساری انرجی کو استعمال کرتا ہے, صرف 5 سے 10 کے درمیان وہ ضائع کرتا ہے. اگر تم نے الیکٹریکل انجینئر کو زندگی کی معراج سمجھا ہے تو سورے اور جگنو میں کیا فرق ہے؟ شہد کی مکھی ایسا خوبصورت میدان بناتی ہے, اس کے پیچھے اللہ کا ایک امر ہے, ایک امر ہے, ایک امر ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ. اللہ نے ایک حکم دیا اور مکھی نے اس کو مانا, اور شہد کی مکھی ایک نشان بن گئی اور ایک معجزہ بن گئی. وہ اس کے مطابق چلی, تیرے رب نے شہد کی مکھی سے کہا یہ کر یہ کر یہ کر, اس نے کرنا شروع کیا. آج تک اس کے نظام میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہ دکھا سکا. اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایک میرے حکم کو مان کے چلی اور آج تک اس کا نظام مثالی ہے. اگر تم میرے قرآن کی وحی کو مان کے چلو گے تو تمہاری زندگی بھی مثالی بن جائے گی. تمہارے سڑکوں سے نہیں بنے گی مثالی, تمہاری گاڑیوں سے خوشیاں نہیں آئیں گی. یہ ضرورتیں ہیں, ضرورتیں پیٹ تک جاتی ہیں, روح تک نہیں جاتی. ضرورتیں, خواہشات, حاجات وہ دل کی دنیا تک جا ہی نہیں سکتی, وہاں ان کا گزر ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیو, لہذا صرف ضرورتوں کے علم میں لگے رہنا, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, ہمیں یہ کرنا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ان کی ایسی نفی کر رہا ہوں کہ ان کو کرنا نہیں, نہیں, میں اس کی وہ نفی کر رہا ہوں کہ جو آج کا ماں اور باپ اپنے بچے کو کہتا ہے تو نے یہی کرنا ہے. چونکہ میں آپ بیتی سناتا ہوں, ابھی میں نے آنکھ پوری طرح نہیں کھولی تھی کہ میرے کانوں میں میرے ماں باپ کی آواز پڑنی شروع ہوئی, تو نے ڈاکٹر بننا ہے, تو نے ڈاکٹر بننا ہے, تیری زندگی کا مقصد ہی ہے تو نے ڈاکٹر بننا ہے. اتنا میں نے سنا اس کو, اتنا میں نے اس کو سنا کہ آپ یقین مانے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. میں یہ سمجھتا تھا میری زندگی کا مقصد ہی ڈاکٹر بننا ہے اور میرا دنیا میں آنے کا کام ہی کوئی نہیں, اور یہ ذہن مجھے میرے ماں باپ نے لیا تھا. میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھو اور اسے سیکھو اور اس کو سمجھو اور اس پہ محنت کرو. کافر کے محتاج نہ بنو, غیروں کے محتاج نہ بنو. وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی جو غیروں سے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو, جھولی پھیلا کے کھڑی ہو اور ان کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہو کہ ہمیں علم سکھاؤ. دنیا میں سر اٹھا کے زندہ رہنا ہے تو اپنے منازل کو خود تراشنا ہوگا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. یہ دیکھو نا, عجب بات ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تستضیعوا بنار المشرکین, کبھی کافر کے علم سے, کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا. تو حسن بصری سے پوچھا گیا اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کبھی کافر کو استاد نہ بنانا، کبھی کافر کے علم کو رہبر نہ بنانا. دیکھو بلی نے شیر کو سارے گر سکھائے تھے، درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. تو ہم تو سوئی بنائیں تو ادھر منہ اٹھائیں، چپل بنائیں تو منہ ادھر اٹھائیں، وہ قوم کیسے عزت پا سکتی ہے جو سوئی سلائی تک بھی غیروں کی محتاج ہو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا روم اور فارس کی طرف، جاؤ ان کے علم سیکھ کراؤ، اپنی ضرورتوں میں خود کفیل ہونا یہ ہمارا دین ہے. لہذا میری بات کو صحیح جگہ پہ رکھا جائے، غلط مطلب نہ لیا جائے. ہاں جو آج غلط ہو گیا آپ بھی کی سنائی ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا اللہ کو راضی کرنا تیری زندگی کا مقصد ہے، تو اللہ کو پالے تو نے سب کچھ پایا، تو نے اللہ کو نہ پایا تو نے کچھ نہ پایا. یہ مجھے سبق کسی نے نہیں دیا تھا، جب نہ ماں نے دیا نہ باپ نے، تو آج کا کالج اور اسکول انہیں کب ہوش ہے کہ ہم نے اس نسل کو اللہ بھی یاد دلانا ہے اور اس نسل کو اللہ کے بھی قریب کرنا ہے. اب تو یہ سیکھنا سکھانا سارا ایک کاروبار، ایک پروفیشن ہے، اس کے پیچھے پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا خضر علیہ السلام کے پاس، اور یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا کہ جاؤ خضر سے علم سیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا یا اللہ میں جاتا ہوں وہ کون ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں. اور خضر علیہ السلام کا علم شریعت کا نہیں تھا، کائنات کا علم تھا، کائناتی علم تھا. شریعت کا علم تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، تورات کے مالک تو موسیٰ علیہ السلام ہیں. تورات کے اترنے کے بعد پھر وہ اپنے غلام یوشع کو لے کر ایک لمبا سفر کرتے ہیں، اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں میری ساری زندگی بھی لگ گئی تو میں خضر سے مل کر آؤں گا اور اس سے سیکھ کر آؤں گا. یہ جو سیکھنے جا رہے ہیں یہ شریعت سیکھنے نہیں جا رہے، کائناتی علم سیکھنے جا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیوں جگہ دی اور پورے دو رکوع اس پر اللہ نے اتارے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال له موسى هل أتبعك الله الله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. پر میں نے کو سارا قرآن نہیں سنا نا، ایک نمونہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا سفر کروایا تاکہ دنیا کے بے وقوف نہ بنو اور دنیا میں غیروں کے محتاج نہ بنو. اور دنیا میں دیکھو نا آج بڑا انجینئر وہ ہے جو یورپ سے ڈگری لے کر آئے، آج بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو یورپ سے ڈگری لے کر آئے، آج بڑا پی ایچ ڈی وہ ہے جو یورپ کی ڈگری لے کر آئے. یہ قوم کیسے عزت پا سکتی ہے، یہ کیسے سر اٹھا کے جی سکتی ہے جو اپنے ہی دشمنوں کے ہاتھوں سے سیکھ کر آئیں؟ بھلا بلی شیر کو گر سکھائے گی؟ تو یہ سارا دو رکوع کا قرآن اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام پیدل چلے ہیں، بھوکے چلے ہیں، پیاسے چلے ہیں، اور خضر علیہ السلام کے دربار میں جاتے ہیں اور وہ سوئے ہوئے چادر اوپر تانی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم. میں آپ کو کہوں السلام علیکم اور آگے آپ کو کون ہو مجھے سلام کرنے والے، تو مجھے میرے اوپر کیا بیتے گی، میرا دل کتنا خراب ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، خضر علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں، نبی تو ہیں پر بڑے چھوٹے نبی ہیں، کائناتی علم کے نبی ہیں. کائناتی نظام کے نبی ہیں، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں نبی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے. کوئی ولی الہام پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا، قتل صرف وحی پہ ہوتا ہے. بچہ مار دیا کہ مجھے الہام ہوا، نہیں نہیں، ولی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ الہام پہ کسی کا سر اتار دے. یہ صرف نبی ہے جس کو یہ حکم ہے، وہ وحی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن حضرت علیہ السلام چھوٹے درجے کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام عظیم الشان، پانچ بڑے نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. هل اتبعکم، جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کچھ سکھا دیں گے؟ میری کوئی شرط نہیں، میں اس ڈگری پر نہ کوئی تنخواہ کا امیدوار ہوں، نہ کسی نوکری کا امیدوار ہوں، نہ میں آپ سے کوئی مطالبہ کرتا ہوں. صرف اور اپنی نفی ایسے کی ہے کہ اپنے ذات کا ذکر ہی نہیں کیا. هل اتبعک علی ان تعلمنی، اپنی یا کو حذف ہی کر دیا، اپنے آپ کو ایسے مٹی کر دیا کہ اپنا نام بھی لفظ میں نہیں آنے دیا. تعلمنی مجھے سکھاؤ، تعلمنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بے حیثیت ہوں، آپ سے سیکھنے آیا ہوں. یہ ہے شاگرد کے آداب کہ استاد سے سیکھنا ہو تو ایسے بے حیثیت بنو جیسے موسیٰ علیہ السلام بے حیثیت ہو گئے تھے خضر علیہ السلام کے سامنے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں بڑے ہیں اور خضر علیہ السلام مرتبے میں چھوٹے ہیں. اب کیونکہ ہمارے اداروں میں استاد اور شاگرد کا تصور ہی مٹ گیا ہے، پروفیشنل بن گئے، نہ لڑکوں کو احساس ہے کہ یہ استاد ہے، نہ استاد کو خود اپنے مرتبے کا احساس ہے کہ میں استاد ہوں. وہ بھی کہتا میں نے کمانا ہے، آپ بھی کہتے ہو ہم نے کمانا ہے. میں جب پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں تو میرے دینیات کے ٹیچر تھے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، 1968 کی بتا رہا ہوں آپ، ان کے پاس بیٹھے تھے ہمارے اردو کے استاد آصم صاحب، دونوں ہی رحمت اللہ علیہ ہو گئے. تو آصم صاحب پرچہ چیک کر رہے تھے، فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال، یہ میری آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ سوال کا ہیڈنگ سامنے ہے. وہ اس کو مارک کرتے کرتے ایک جگہ انہوں نے گول دائرہ لگا، غلطی نکالی. وہ لڑکے نے لکھا تھا کہ اس نے فٹ بال کو ہٹ لگائی، تو انہوں نے اس پر ایسے گول دائرہ لگایا. تو نذیر صاحب کو فرمانے لگے یہ کیوں غلط کیا ہے، یہ کیوں غلط کیا ہے؟ تو آسم صاحب فرمانے لگے یہ اردو کا پیپر ہو رہا ہے، انگریزی کا نہیں ہے، اسے لکھنا تھا فٹ بال کو ٹھوکر لگائی، کہ ہٹ لگائی. یہ دونوں استادوں کا مکالمہ میرے سامنے ہو رہا ہے. پھر آسم صاحب فرمانے لگے کہ وہ فلاں بچہ آیا تھا میرے پاس کہ جی میں نے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی ہے. تو میں نے اس سے کہا بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تم جب بھی آؤ گے میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا. اب ایسے استاد کہاں سے لائیں، نہ سیکھنے والوں میں ذوق رہے وہ بھی پیسے کے غلام ہیں، نہ سکھانے والوں میں ذوق رہے وہ بھی پیسے کے غلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے کہ یہ امت اوروں کی محتاج بن کے نہ چلے، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے نہ چلے. جب تک اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا ہے ایٹمی طاقت بننا بھی عزت نہ دے سکا. تو میرے بھائیو، خیر یہ بیچ میں آپ سب کالج میں کے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مناسبت سے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان چیزوں کو سیکھنا نہیں اور اس پہ محنت نہیں کرنی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں ان کو زندگی کا مقصد نہ سمجھو، اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ انجینئر بن جاؤ، اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ مالدار بن جاؤ. سعید انور سے میں نے پوچھا، تین دن اس نے لگائے، میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگا ترجیحات بدل گئیں. یہ سمجھتا تھا میں کہ عزت، دولت اور شہرت یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور میرا نصیب اچھا تھا، 22 سال کی عمر میں عزت دولت شہرت سب کچھ مل گیا۔ جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو پھر میں سوچتا تھا میرا مقصد تو مجھے مل گیا ہے، پھر میرے اندر بے قراری کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے؟ لگتا ہے میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو مل چکا ہے، جب مقصد کو پا لیا تو چین تو آئے، جب وہ نہیں مل رہا تو لگتا ہے میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ یہی آج ساری دنیا کے نوجوانوں کے بت ہیں، وہ عزت اور دولت اور شہرت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے لیے نماز چھوڑنی پڑے چھوڑیں گے، جھوٹ بولنا پڑے بولیں گے، گالی دینی پڑے دیں گے، ضمیر بیچنا پڑے بیچ دیں گے، اللہ کا حکم توڑنا پڑے توڑ دیں گے، نبی کا طریقہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، جنت کو آگ لگانی پڑے لگا دیں گے، جہنم کی گہرائیوں کو خریدنا پڑے خرید لیں گے، لیکن عزت اور دولت کی چوکھٹ پر ساری ہماری نسل سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ماں باپ سے خطا شروع ہو رہی ہے کہ پہلا سبق تو ماں باپ دلوں میں اتارتے ہیں، تجھے یہ کرنا ہے، تجھے یہ کرنا ہے، تجھے یہ کرنا ہے۔ سفیان سوری، خیر وہ زمانہ اور تھا، پر چلو ہمارے لیے نمونہ تو وہی ہے۔ سفیان سوری ماں سے کہنے لگے، اماں مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دے۔ بیٹا کرتی ہوں، پہلے تجھے کچھ سنوار تو لوں ہے۔ اور پھر ماں کا لگایا ہوا یہ پودا کتنا بار آبدار ہوا ہے، ابو جعفر منصور کا زمانہ ہے اور انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، ابو جعفر کے خلاف فتویٰ دیا۔ ابو جعفر منصور عباسی سلطنت کا دوسرا خلیفہ ہے اور عباسی حکومت کا بانی ہے، اصل اس کی بنیادیں رکھنے والا جبار تھا۔ اس نے حکم دیا، میں آ رہا ہوں مکے، سولی تیار رکھی جائے، جب میں آؤں تو اب سفیان سوری کو میرے سامنے سولی پہ لٹکایا جائے۔ یہ حکیم کے اندر فضیل ابن عیاض کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو سفیان بن عیینہ ایک اور سفیان ہے، وہ دوڑے ہوئے آئے، کہا سفیان بھاگ جا، تیرے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، بھاگ جا، جان بچا۔ کہ کس نے کہا ہے؟ کہ ابو جعفر منصور۔ اوقت فعلا، کیا واقعی اس نے کیا ہے؟ کہاں، وہاں سے اٹھے اور سیدھے آگے ملتزم پر اور اس کو پکڑ لیا۔ کہہ رہا ابو جعفر مکے میں آ گیا تو دوستی نہیں رہے گی، سن لو کیا کہہ رہا ہے، اے میرے رب ابو جعفر مکے میں آیا تو یاری نہیں رہے گی۔ ابو جعفر طائف کے پہاڑوں سے اترا اور آگے حدا ایک جگہ کی، حدا حدود حرم کا کچھ اندر ہے کچھ باہر ہے، تو حدود حرم میں داخل نہیں ہوا، طائف سے اترا اور حدا کی وادی میں پہنچا اور بیٹھے بیٹھے گرا اور مر گیا۔ وہیں کہیں اس کی قبر ہے، پتہ بھی نہیں کسی کو کہ بنو عباس کا جابر کہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ سفیان ہے، پر یہ سفیان یہاں تک کیسے پہنچا؟ یہ 19 برس دھکے کھاتا پھیرا، 19 سال کے بعد گھر لوٹا ہے۔ یہاں تو لوگوں کو 4 مہینے ہضم نہیں ہو رہے، 19 سال کے بعد گھر لوٹے، رات کو پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہا ماں آپ کا بیٹا سفیان ہوں۔ تم سوچو جس ماں کو 19 سال کے بعد بیٹی کی آواز آئے اس کے اندر میں کیا بیتی ہوگی، اور کیسے بے قرار ہو کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ تو فطری چیز ہے، لپک کے ماں آگے بڑھتی ہے۔ ماں نے کیا کہا؟ بیٹا تو نے تو مجھے کہا تھا مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دو، تو میں نے تو تمہیں وقف کر دیا تھا، اب اللہ کے نام پہ دی ہوئی چیز کو واپس لوں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اسی دروازے سے لوٹ جا، قیامت کے دن تجھے گلے لگاؤں گی، چلا جا۔ دروازہ نہیں کھولا، انہی قدموں پہ لوٹا دیا۔
پھر وہ سفیان یہ سفیان بنا. تو چھوٹی بات کہہ رہا ہوں, یا اللہ یاری نہیں رہے گی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو میرے عزیزو, اس وقت زندگی اعتدال پہ نہیں ہے, اعتدال پہ نہیں ہے. وہ یہ امت امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. نہ دنیا ہاتھ سے جانے دو, نہ دین ہاتھ سے جانے دو. دین کی وجہ سے دین میں ایسے نہ لگو کہ دنیا اوروں کے حوالے ہو جائے, اور دنیا میں ایسے نہ لگو کہ آخرت برباد کر کے بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے, یہودیوں کو دیکھا بازار میں دکانوں پر, تو پریشان ہو کر عمر جیسا زاہد آدمی کہ یہ کیا ہو گیا, میں بازار میں یہود دیکھ رہا ہوں, ہماری تجارت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, یہودی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں, اس کی بندگی اور اس کی عبادات کو دیکھتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا تو میری نظروں سے فوراً گر جاتا ہے. تو میرے عزیزو, ضرورتوں میں خود کفیل بنو, یہ بھی ضرورت ہے. کیوں امریکہ جا رہے ہو, کیوں یورپ جا رہے ہو, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھو اور اپنی دنیا میں اپنا مقام خود بناؤ. سب اللہ تعالیٰ, یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, معجزات کی دنیا نہیں ہے, یہ اسباب کا جہان ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حاکم ہیں. ہم دین کو معجزات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. صرف معجزات نہیں ہیں, حسن تدبیر ہے, حسن انتظام ہے, اور دنیا کی سوجھ بوجھ ہے, اس کی فہم و بصیرت ہے, اسباب کا نظام ہے. یہ کائنات, یہاں اسباب کے تحت زندگی کا نظام چلتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے, 2 زرہ پہن کے نکلے ہیں, چمڑا تھا. ہجرت فرمائی ہے تو غار ثور میں جا کے چھپے ہیں. براق کیوں نہیں اترا جو آپ کو بٹھا کر سیدھا مدینے پہنچا تھا؟ جبریل کیوں نہ آیا جو پروں پہ اٹھا تھا اور مدینے پہنچا تھا؟ چھپ کر غار ثور میں, جمعے کی رات, ہفتے کی رات, اتوار کی رات, مہینہ کون سا ہے؟ ستمبر کا گرم ترین آگ برساتا مہینہ. 3 راتیں غار کے اندر گزارنا کتنی تکلیف آئی. 27 سفر ادھر محرم سفر, اور 27 شب جمعہ. جمعے کی رات جیسے آج کی رات ہے, جمعے کی رات, ہفتے کی اتوار کی, 3 راتیں غار ثور میں چھپے. اور پھر یکم ربیع الاول کو راستہ بدل کر, راہیں بدل کر, چھپتے چھپاتے 8 دن میں مدینہ پہنچے. کیا آپ کمزور تھے, ڈر گئے تھے؟ نہیں نہیں, یہ اسباب کی دنیا ہے. یہاں اسباب کے تحت نظام چلتا ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو چلایا ہے جو اس وقت کا تقاضا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی حرم میں, میں جا رہا ہوں, جو روکنا چاہتا ہے روک لے. تو حضرت عمر تو یہ کر رہے ہیں اور ہمارے نبی چھپ کے جا رہے ہیں. کیوں, عمر زیادہ دلیر ہیں ہمارے نبی سے؟ نہیں, عمر کا قول, عمر کا فعل سنت نہیں بن سکتا, اور میرے نبی کا طریقہ سنت بن رہا ہے, اور قیامت تک انسانوں کے لیے راہبری کا وہ سامان بن رہا ہے. لہذا آپ نے وہ کیا جس پر امت نے چلنا ہے. وہ حضرت عمر کا ذاتی فعل ہے, وہ حجت نہیں بن سکتا ہے. یہ حجت ہے, امت پر حالات آنے ہیں, اچھے بھی برے بھی, تنگ بھی فراخ بھی, عزت بھی ذلت بھی, عروج بھی زوال بھی, ذوف بھی قوت بھی, ہر لائن کا طریقہ میرا نبی بتا کے گیا ہے کہ یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو. یہ میرے بھائیو, یہ معجزات کی دنیا نہیں ہے, اور نہ ہی معجزات سے کبھی دین پھیلا ہے, نہ ہی معجزات سے کبھی دین پھیلا ہے. مکے والوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, کلمہ پڑا, نہیں ایمان لائے. کنکر ابو جہل کے ہاتھ میں تھے, کہنے کا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے کہا میں بتاؤں کہ یہ خود بتائیں. تو کنکر کہنے کے لا الہ الا اللہ, تو یوں پھینک کر کہنے لگا تیرا جادو تو پتھر پر بھی چل گیا. آپ نے ایک بکرے کی دستی پکائی, دو ڈھائی سیر کی چیز گوشت ہانڈی چڑھائی, 40 آدمیوں کو کھانے پر بلایا. ان 40 میں ایک ایک آدمی ایسا تھا جو پورا اونٹ کھا جاتا تھا. 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور ہانڈی میں سے ایک بوٹی کم نہیں ہوئی. کتنا بڑا معجزہ ہے. ابو لہب نے کہا تیرا جادو تو کھانے پہ بھی چل گیا. بدر میں فرشتے آنکھوں سے دیکھے ہیں کفار میں, نہیں کلمہ پڑا. خندق کی جنگ میں ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں, آسمان کے فرشتوں نے ان کی تنابیں اکھیڑ دی, نہیں کلمہ پڑا. قرآن کا خوبصورت نغمہ سنا, نہیں کلمہ پڑھا. مکہ فتح ہوا, لوگ گھروں میں چھپے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا. ابو سفیان پکڑے گئے اور ہمارے نبی کے سامنے لائے گئے. کہ ابو سفیان اب بھی وقت نہیں آیا تو مان جائے لا الہ الا اللہ. کہنے لگا کچھ دل میں آ تو رہا ہے, یقیناً تیرا رب میرے رب سے طاقتور ہے, ہر موقع پر ہم ہی شکست کھائے اور تو بلند ہوا. مانتا ہوں کہ واقعی تیرا رب بڑا رب ہے. آپ نے کہا تو اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو مانے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے نہیں, ابھی میرا دل تجھے رسول نہیں مان رہا. حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اجازت دے میں گردن اڑاؤں. تو عباس کہنے لگے وہ ابو سفیان پڑھ لے کلمہ, پڑھ لے نہیں تو عمر کی تلوار تجھے کھا جائے گی. تو عمر کی تلوار سے ڈر کے کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ, دل سے کلمہ نہیں پڑا. پھر لشکر گزرے, آپ نے حضرت عباس سے فرمایا ابو سفیان کو کھڑا کرو اوپر, آج اللہ کے لشکروں کو دیکھے. تو خالد بن ولید 1000 کے لشکر کے ساتھ گزرے اور تکبیر پڑی. تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ یہ خالد کا چھوکرا سردار بن گیا, اس کے پیچھے حضرت زبیر. حضرت زبیر وہ 500 کا لشکر لے کر پیچھے گزرے, انہیں تکبیر پڑی. کہ یہ کون ہے؟ کہ زبیر. کہ تیرا بھانجا؟ کہاں. ابن اخسک؟ کہاں. اچھا مالی والا ہو. پھر اس کے پیچھے 300 کے لشکر کے ساتھ برادہ بن حسیب گزرے, کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہیں. پھر اس کے پیچھے بنو کعب گزرے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو کعب ہیں. پھر اس کے پیچھے مزینہ گزرے, جوہینا, 1800 کے لشکر کے ساتھ, معبد خالد بن معبد الجہنی, کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جوہینا ہے. پھر مزینہ گزرے نعمان بن مقرد مزنی کے ساتھ, کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہے. پھر بنو بکر گزرے, کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر ہیں. کب برباد ہو بنو بکر, نام مرادوں نے خود کلمہ پڑھ کے تمہارے ساتھ ہو گئے اور ہمیں مروا دیا. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, اس کو چھوڑو, اس نے یہ کیوں کہا. اس کے پیچھے پھر بنو لیس گزرے, کہ یہ کون ہیں؟ کہ یہ بنو لیس ہیں. پھر اس کے پیچھے بنو اشیا گزرے, کہ یہ کون ہیں؟ کہ یہ بنو اشیا ہیں. ابو ذر غفاری گزرے 300 کے لشکر کے ساتھ, کہ یہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو ذر ہے 300 کے لشکر کے ساتھ, یہ بنو غفار ہیں. پھر اس کے یہ 10 لشکر گزرے اور یہ 5000 کے لشکر کا عدد تھا, ان کو 10 میں تقسیم کیا. پھر اس کے پیچھے 5000 کا لشکر اللہ کے نبی کا, دائیں طرف اسد بن, دائیں طرف ابو بکر صدیق اور بائیں طرف اسد بن زرارہ. اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا اور جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا, اور 5000 کا لشکر انصار و مہاجرین کا. اور حضرت عمر کی کڑکدار آواز تھی جو ان صفوں کو ٹھیک کر رہے تھے. تو آواز کو سن کر ابو سفیان کہنے لگا, جب غبار اڑا تو کہنے لگا یہ کیا آ رہا ہے؟ تو کہا یہ اللہ کا رسول انصار و مہاجرین میں آ رہا ہے. کہ یہ آواز کس کی ہے؟ کہ یہ عمر کی ہے. کہ اچھا اچھا, یہ بنو عدی بھی بڑے سردار بن گئے. حضرت عمر کا قبیلہ قریش میں چھوٹا ہے, کوئی بڑا قبیلہ نہیں ہے. یہ بنو عدی بھی بڑے سردار بن گئے. تکبر نکلا نہیں ابھی, دس ہزار کا لشکر، پھر اللہ کے نبی کا لشکر، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا، انہیں ابو سفیان کو کہا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے، الیوم تستحل الحرمہ، آج بیت اللہ کی حرمت موقوف کی جائے گی، آج تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں پڑیں گی۔ ابو سفیان گھبرایا تو ہے، کلمہ نہیں پڑا، جب اللہ کے نبی گزرے تو وہ کہنے لگا ابو سفیان یا رسول اللہ، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج گرم دن ہے، لڑائی کا دن ہے۔ کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کا سردار تو یہ کہتا جا رہا ہے جھنڈے والا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ سعد بڑے گرم طبیعت کے ہیں، کہیں ان کی تلوار تیزی نے دکھائے، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں۔ تو اتنے بڑے سردار سے جھنڈا واپس لینا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، تو آپ کی حکمت و بصیرت دیکھو، آپ نے ان کے بیٹے حضرت قیس بن سعد کو بلایا، کہا جاؤ ابا سے کہو کہ جھنڈا تجھے دے دے، باپ بیٹوں کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، کسی اور کو دیتے تو شاید غیرت ابھر جاتی۔ تو حضرت قیس گئے، ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دو، چونکہ یہ جھنڈا دنیاوی شرف نہیں تھا، یہ دینی شرف تھا، تو کہنے لگے نہیں دوں گا، جاؤ پہلے نشانی لے کر آؤ، اللہ کے نبی کی نشانی لے کر آؤ۔ تو حضرت قیس واپس آئے، یا رسول اللہ ابا کہہ رہے نشانی، تو آپ نے اپنے ایسے پگڑی اتاری، کہا جا اپنے ابا کو دکھا کہ یہ پگڑی نشانی ہے کہ جھنڈا تجھے دے دیا جائے۔ تو وہ آئے اور آ کر حضور کا امامہ پیش کیا، تو فوراً اس کو منہ سے اس کو اپنے 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 چہرے سے لگایا اور چوما، اور جھنڈا بیٹے کو حوالے کیا، اور خود پیچھے ہو گئے اور بیٹے کو آگے کر دیا۔ اس سب کے باوجود کلمہ نہیں کوئی پڑھ رہا، سارے گھروں میں چھپے، حرم میں گئے، اور جب بادشاہوں کا دستور تھا، جب وہ فاتح ہو کر داخل ہوتے تھے، تو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں تو زیر و زبر کر دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہاتے ہیں۔ یہیں ٹیکسلا میں سکندر اعظم نے کیا کیا تھا، خون آج بھی سہے خاک کہیں پڑا ہوگا پورس کی فوجوں کا اور یہاں کے عوام کا۔ تو جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ سیدھے حرم میں گئے اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی دونوں دروازوں کی لکڑی کو ایسے پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا ما انا صانع بکم، اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تو دل لرزے ہوئے، چہرے ڈرے ہوئے، سہیل ابن عمر کہنے لگے اخن کریم ابن اخن کریم، آپ بڑے کریم کے بیٹے ہو، خود بھی کریم ذات ہو، ہمیں تو خیر کی توقع ہے۔ تو آپ نے کہا لا تفریب علیکم اليوم، میرے بھائی یوسف نے بھی کہا تھا اپنے بھائیوں سے جاؤ تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، تو میں بھی اپنے بھائی یوسف کے اقتداء میں کہتا ہوں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ اخلاق دیکھا تو سارا مکہ کلمہ پڑ گیا، تلوار کلمہ نہ پڑھا سکی، معجزے کلمہ نہ پڑھا سکے، فرشتوں کا دیکھنا کلمہ نہ پڑھا سکا، چاند کا ٹوٹے ہونا کلمہ نہ پڑھا سکا، کلمہ پڑھا تو اپنے میرے نبی اور آپ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ یہ اسباب کا جہان ہے، یہ کرامتوں سے نہیں چلتا، معجزات سے نہیں چلتا، اسباب سے چلتا ہے۔ میرے بھائیو، میں نے نفی کی تھی کہ ان چیزوں کو معبود نہ بناؤ، ان کی پرستش نہ کرو، ان پر ایمان کے سودے نہ کرو۔ ایک ظلم و ستم یہ ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سی ثقافت ہے، یہ کون سی روشنیاں ہیں، یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا دستور ہے، انسانیت بھی روٹھ گئی، حیا بھی چوری ہو گیا، عزتیں بھی نیلام ہو گئیں، غیرت بھی بک گئی، اور تقدس بھی پائمال ہوا، اور محبتیں بھی برباد ہوئی۔ جوان بچے بچیاں غیر محرم اکٹھے پڑھیں، اکٹھے چلیں، یہ کون سی شرافت ہے، یہ کون سی دیانت ہے، کیا کریں؟ آج وہ دور ہے اپنا گھر بھی جلے تو ہم نہ فریاد کر سکتے ہیں، نہ رو سکتے ہیں، ہمارا صبر ہے ایک دن آئے گا جب اللہ کھڑے کھوٹے کو الگ کرے گا. یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے, یہاں یہ بھی چلے گا اور یہاں حق کی شکلیں بھی چلیں گی. یہ دنیا امتحان ہے, یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. یہ جو کچھ دھرتی پہ ہو رہا ہے, اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو کب کے بندر خنزیر بن گئے ہوتے, کب کی بجلیاں کڑک جاتی, کب کی زمین پھٹ جاتی, زنا کے اڈے چلیں اور صبح بھی ہو شام بھی ہو شراب کے دور چلیں, موسم بھی بدلے رخ بھی بدلے اور جوا سر عام ہو اور بارش بھی ہو اور پھول بھی کھلیں اور نمازیں چھوڑ دی جائیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نیند بھی لائے رزق بھی دے اور ماں باپ کے گریبان چاک کیے جا رہے ہوں اور پھر بھی قیامت کا کڑکا نہ سنائی دے اور فرشتوں کے لشکر نہ اترتے دکھائی دیں اور سر عام اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے اور شریعت کا مذاق اڑایا جائے اور قرآن کا مذاق اڑایا جائے اور میرا رب خاموش دیکھتا رہے. یہ جہان محنتوں کا ہے, جزا سزا کا نہیں ہے. یہاں زانی بھی چلے گا, گھنگرو بھی چھنکے گا, آنسو بھی بہے گا, آہیں بھی ہوں گی. یہاں ترازو صحیح بھی تولے گا, غلط بھی تولے گا. یہاں بادشاہ فرعون بھی آئیں گے اور عمر بن عبدالعزیز بھی آئیں گے اور عمر فاروق بھی آئیں گے. یہاں رابعہ بصری بھی آئیں گی اور اسٹیج پہ ننگی ناچنے والی بھی آئیں گی. یہاں وہ بھی ہوں گی جن کا بال دکھائی نہ دے, یہاں وہ بھی ہوں گی جو گھنگرو کی اور پائل کی چھنکار پر ساری نسل کے دلوں کو زیر و زبر کر کے اور سیاہ کر کے پھینک دیں گی. یہاں وہ بھی ہوں گے جن کے ہاتھ جن کی انگلیاں گٹار پہ چلیں گی, یہاں وہ بھی ہوں گے جن کی انگلیاں قرآن کے ورقے کھولیں گی, یہاں وہ بھی ہوں گے جن کی نظریں قرآن پہ جمیں گی اور ان کے آنسو بہیں گے, یہاں وہ بھی ہوں گے جو اوروں کی عزتوں کا طواف کریں گے اور ان کی نظروں میں زنا ہوگا, یہاں وہ بھی ہوں گے جو حلال کھائیں گے. بیٹا بیمار ہے, دوائی کا پیسہ نہ ہوگا, وہ بیٹے کی موت برداشت کرے گا لیکن وہ حرام کی طرف قدم نہ اٹھائے گا. یہاں وہ بھی ہوں گے جو سود کے ساتھ اپنے گھر بھر لیں گے اور سود کے ساتھ اپنے خزانے بھر لیں گے. یہاں وہ بھی آئیں گے جن کا قلم عدل پر چلے گا, یہاں وہ بھی ہوں گے جو قلم کی قیمت لگائیں گے اور قاتل کو
اسلامی کیسٹ ہاؤس. ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات, قرت, نعتیں, قوالیاں, آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں دستیاب ہیں. نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے. اسلامی کیسٹ ہاؤس, دکان نمبر 1, پہلی منزل, مغل سرائے مارکیٹ, راجہ بازار, راول پنڈی. فون نمبر 5541854.
چھوڑیں گے اور بے گناہ کو پکڑیں گے اور زانی کو چھوڑیں گے اور شریف کو پکڑیں گے. یا وہ بھی ہوں گے جو اقتدار پر بیٹھ کر اللہ سے لرزاں اور ترسا ہوں گے. یہاں وہ بھی ہوں گے جو مال کے نشے میں متکبر بن کے فرعون ہوں گے. یا وہ بھی آئیں گے جن کی جوانی پر فرشتوں کو رشک آئے گا اور یا وہ بھی ہوں گے جن کی جوانی کو سے شیطان بھی کنی کترائے گا. یہ ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا. یہ ماں محنتوں کا جہان ہے. اچھے بھی آئے برے بھی آئے, آتے رہیں گے, آئے موجود ہیں اور یہ نظام چلے گا. میرا اللہ نہ سویا ہے, نہ میرا اللہ عاجز ہے, نہ وہ تھکا ہوا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, الحی القیوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. الله أكيلا, الله الله حی قیوم, اللہ اللہ نیند اونگ سے پاک, اللہ اللہ علم کامل والا, اللہ آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے, جو ہو گیا وہ بھی دیکھے, جو نہیں ہوا اور ہونے والا ہے وہ بھی دیکھے, جس کے آگے کوئی دم نہ مار سکے, جس کے آگے کوئی بول نہ سکے, جس کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے, جس کو کائنات کا نظام چلانا تھکا نہ سکے, اس کی تدبیر تھکا نہ سکے, جو اندھیرے اجالے میں برابر دیکھے, جو زمین آسمان پہ برابر نظر ڈالے، جو سمندر کی تہ میں بھی اتنا ہی دیکھے جتنا لوح محفوظ کو دیکھے، جو میرے دل کی دھڑکنوں کی پکار کو بھی اسی طرح سنے جیسے میرے زور سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو سنے، وہ قادر، وہ مقتدر، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، وہ متعال، وہ بر، وہ تواب، وہ منتقم، وہ عفو الرؤوف، وہ مالک الملک، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ مقصد، وہ جامع، وہ غنی و مغنی، وہ مانع و دار، وہ نافع و نور، وہ ہادی و بقی، اور وارث اور وارث الرشید، اور صبور، اور حنان، اور منان، اور وہ رحمان اور رحیم، اور مالک الملک، اور کائنات کا شہنشاہ اول، شہنشاہ آخر، مالک اول، مالک آخر، رازق اول، رازق آخر، قدیر اول، قدیر آخر، خزانوں کا مالک، قدرت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، جمال کا مالک، جلال کا مالک، رحمتوں کا مالک، غضب کا مالک، جہنم کا خالق، جنت کا خالق، آسمان کی بلندیوں کا خالق، زمین کی پستیوں کا خالق، ہواؤں کو نسیم بنائے اس کا خالق، باد صبا بنانے والا اور باد نسیم بنانے والا، اور سرسر بنانے والا، اور عقیم بنانے والا، اور مرسلات بنانے والا، اور حاملات بنانے والا، اور جاریات بنانے والا، اور سمندروں کو کڑوا کرنے والا، موجوں کو اس کے اندر ہی اٹھا کے گرانے والا، ساحل پہ آ کے ان کو موت دینے والا، اور پانیوں کو بہانے والا، اور موتی کو پانی سے موتی کو بنانے والا، اور خون کو مشک کو بنانے والا، اور نطفے کو انسان بنانے والا، اور لکڑی سے پھل کو نکالنے والا، اور پتوں سے خوشبو کو نکالنے والا، اور دانے میں رس بھرنے والا، اور تہے خاک خزانے بھرنے والا، سونے چاندی کے ڈھیر اندر میں دفن کرنے والا، آگ گیس پٹرول کو اندر میں بھرنے والا، جبریل میکائیل جیسے فرشتوں کو بنانے والا، فرعون کی گردنیں مروڑنے والا، نمرود جیسوں کی گردنیں مروڑنے والا، قاہروں کو تہ خاک پہنچانے والا، چنگیزیوں کو زمین کے نیچے دھکا دینے والا، کیڑوں کی خوراک بنانے والا، ازلی اور ابدی اللہ، اول اور آخر اللہ، ظاہر اور باطن اللہ، مالک الملک اللہ، احد اللہ، صمد اللہ، لم یلد اللہ، لم یولد اللہ، ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض، وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض، یحیی یمیت، وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، ثم استوى علی العرش، یعلم ما یلد فی الارض، وما یخرج منها، وما ینزل من السماء، وما یعرج فیها، وهو معاکم اینما کنتم، واللہ بما تعملون بصیر، لہ ملک السماوات والارض، وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. ہائے میرا اللہ کیسے اپنا تعارف کرا رہا ہے، او کیسا میرا اللہ، او کتنا طاقتور اللہ، سبوح اللہ، قدوس اللہ، بحر برکہ شہنشاہ اللہ، عزت والا اللہ، حکمت والا اللہ، قدرت والا اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، اول آخر صفت کا اللہ، ظاہر باطن صفت کا اللہ، عرش کی بلندیوں پر تخت بچھانے والا اللہ، زمین کے اندر اور اوپر دیکھنے والا اللہ، آسمان کے نیچے اور اوپر دیکھنے والا اللہ، دن رات کو لمبا چھوٹا کرنے والا اللہ، میری شاہ رخ سے زیادہ میرے قریب اللہ، اندھیرے اجالے میں میرا ساتھی اللہ، اندھیرے اجالے میں میرا رفیق اللہ، اندھیرے اجالے میں میرا رقیب اللہ، اندھیرے اجالے میں میرا ہم سفر اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ، عاجز نہیں ہوا، آج ننگے ناچنے والوں سے غافل نہیں ہے، رات کی رونے والیوں سے غافل نہیں ہے، جام ٹکرانے والوں سے غافل نہیں ہے، آنسو بہانے والوں سے غافل نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں سے غافل نہیں ہے، گٹار بجانے والوں سے غافل نہیں ہے، بے حیا سے بھی غافل نہیں، حیا والے سے بھی غافل نہیں، عدل والا بھی سامنے ہے، ظالم بھی سامنے ہے، پر میں کیا کروں، یہ جہان محنتوں کا ہے، جزا سزا کا نہیں، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھے گا اور یزید تخت پہ بیٹھے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور حسین جیسا پاک سر سامنے ہے۔ آل رسول نہیں ہے، جگر گوشہ رسول ہے، محبوب رسول ہے، کا ریحان طیبہ، کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ٹھنڈک ہیں، حسن حسین ریحان طیبہ، میری سبز ٹہنیاں ہیں حسن حسین، کبھی سینے پہ لٹایا ہوا ہے، کبھی کمر پہ بٹھایا ہوا ہے، کبھی کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، کبھی ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے، چادر میں دونوں بچوں کو لپیٹا ہوا ہے۔ اسامہ بن زید سے گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ختم ہوئی تو اسامہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کن کو اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا۔ سر سے پاؤں تک جسے چوما، بھرے بازار میں بچے کھیل رہے ہیں اور حسین بھی کھیل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو آپ حضرت حسین کے پیچھے بھاگے، کہ پکڑو اس کو بھائی، بچوں کو پکڑو، تو حضرت حسین آگے بھاگے، آپ پیچھے بھاگے، پھر بیچ گلی میں سارا جہان تماشا دیکھ رہا ہے، اللہ کا نبی آگے سے پکڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کبھی یوں ہوتے ہیں تو حسین یوں ہو جاتے ہیں، آپ ادھر آتے ہیں حسین ادھر ہو جاتے، جان بوجھ کے کر رہے تھے، بچے سے کھیل رہے ہیں، یہ نہیں کہ پکڑ نہیں سکتے تھے، پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وہ آگے ہنس کے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، تین چار سال کی عمر ہے، کبھی یوں چھپتے ہیں، کبھی یوں چھپتے ہیں، آخر آپ نے جا کے ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، کہ یہ پکڑے گئے، اور یوں اٹھایا اور ماتھا چوما اور تھوڑی چومی اور کہا، حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ آج دیکھو وہی جگر گوشہ رسول کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے ہے، یہ انسانی شکل میں کتا ہے اور وہ انسانیت کی معراج ہے، چھڑی اس کتے کے ہاتھ میں ہے اور وہ کائنات کے سب سے افضل اعلی برتر انسان کے منہ پہ چھڑی مار رہا ہے، یوں ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ آج کے بدماشوں نے اللہ کو عاجز نہیں کر دیا، آج کے بے غیرتوں نے اللہ کو عاجز نہیں کر دیا، سویا ہوا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، پر یہ نظام کائنات ہے، امتحان کی جگہ ہے، سر کٹ گئے، دھڑ پڑے ہوئے، کفن بھی نہیں دیا گیا، ادھر تو ایک بدماش شرابی زانی کو بھی ہم کفن دے کے دفن کرتے ہیں۔ کائنات کا افضل ترین وجود ہے جو کربلا کی مٹی میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کفن نہیں ہے اور اس کا جنازہ نہیں ہوا ہے۔
کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بل مقابل ٹانگا اسٹینڈ مین روڈ پیر بدائی راول پنڈی۔
عبداللہ کے گلے کے بھی تیر پار ہو گیا، آخری بیٹا، چار بیٹے حضرت حسین کے شہید ہوئے، آخری بیٹا عبداللہ، پار ہوا تیر تو اس کا خون اپنے چلو میں لے لیا دونوں ہاتھوں میں، اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، یا اللہ اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، میرا کوئی گلہ نہیں، پر یہ میرا گلہ ضرور ہے، دیکھ انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کر دیا، ان سے تو خود ہی بدلہ لینا۔ یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب کوئی بچہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گستاخی کرتا وہیں بجلیوں کا شکار ہو جاتا۔ یہ امتحان ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے گی، کہا کوئی نشانی تو بتا دیں، آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، ماں کو دیکھا ہے، ابا دیکھا نہیں. وہ دو سال دو مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں کہ حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. مدینہ میں قبر بنی, چھ برس ماں کی گود میں سوئے ہیں, ماں کی انگلی پکڑ کے چلے ہیں, ماں سے لاڈ کیے ہیں, اور ماں اپنے خامن کی قبر کی زیارت کو گئی. مدینہ میں قبر تھی, ایک مہینہ قیام فرمایا. وہاں سے واپس ہوئی ہیں تو راستے میں ایک جگہ تھی ابوا, چوتھی رات ابوا آتی تھی قافلوں کو, الروحا, روحا سے چلتے تھے آسایا, آسایا سے چلتے تھے عرج, عرج سے چلتے تھے ابوا, ابوا سے چلتے تھے عثمان, عثمان سے چلتے تھے مرت دہران, اور ساتویں رات قافلے مکے میں داخل ہوتے تھے. ابوا پہنچا ہے, یہ قافلہ بڑا نہیں ہے, تین افراد ہیں, ایک ماں ہے, ایک خادمہ ہے ام ایمن, اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی ہے. چھ برس خوش خوش ماں کی گود میں کیا مکہ جا رہے ہیں. جب ابوا پہنچے, ایک پرانی سی بستی ہے, آج بھی چھوٹی سی بستی ہے, اس کے پہاڑوں میں ایک جگہ پر دو جہان کے رسول کی ماں سوئی ہوئی ہے. میں ایک دفعہ سن 2001 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا, اور بڑی مشکل سے ایک آدمی کو رہبر بنا کر, بن رہبر ماں کوئی نہیں پہنچ سکتا, بھٹکتا رہے گا, کوئی راستہ نہیں ہے, یادداشت پہ لوگ چلتے ہیں جنہوں نے جگہ دیکھی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس بڑی جیپ تھی, تو ہم اس کے پہاڑوں کے اندر چلتے 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 پرپیش نکلتے گھاٹیوں سے ایک جگہ پر پہنچے, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, کالی سیاہ, چھوٹے چھوٹے کیکر کے درخت, اور لمبے کانٹے تیز نوکیلے, اور ایک چھوٹا سا چھوٹی سی اونچائی تھی, پیلا سا تھا, جہاں دو جہان کے سردار کی ماں سوئی ہے. تو انہوں نے ہمیں وہاں لا کے کھڑا کیا, تو میں نے چاروں طرف دیکھا. سن 2001 میں وہاں سناٹے اور وحشت اور ویرانی کا راج تھا. میں نے 1400 سال پیچھے لوٹ کے دیکھنے کی کوشش کی, اندھیرے میرے درمیان اور ان واقعات کے درمیان حائل ہو گئے, لیکن چشم تصور میں میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان ماں کل 27 یا 24 سال کی عمر ہے, اور 6 سال کا بچہ ماں کے کندھے سے لگا ہوا ماں کو مرتے دیکھ رہا ہے, پہلی موت دیکھ رہا ہے, آج تک موت دیکھی نہیں, پہلی موت دیکھ رہا ہے. میری بھی 6 سال عمر تھی جب میرا دادا فوت ہوا, تو میں ڈر کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا تھا, مغرب کے قریب مرے, اچانک مر گئے, تو مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے, میرے باپ نے پوچھا, بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے, نیند نہیں آ رہی. میں تو گھر کی چھت کے نیچے تھا, ماں کی گود میں تھا, باپ کے سائے میں تھا, کاش تم وہ جگہ دیکھو, تمہیں نہیں پتا چل سکتا. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں, اور ہزاروں دفعہ میرے پیمانے چھلک جاتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں جب چاروں طرف وحشت اور ویرانہ تھا. 2001 کی بات ہے, 14 صدی پیچھے لوٹو تو ایک معصوم بچے کی ماں دم توڑ رہی ہے, اور یہ بچہ وہ ہے جو وجہ کائنات ہے, جو سبب کائنات ہے, جو حبیب اللہ ہے, جو رسول اللہ ہے, جو محمد و احمد ہے, جو فاتح و خاتم ہے, جو عاقب و حاشر ہے, جو مزمل مدثر ہے, جو طٰہٰ اور یاسین ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو شاہد و مبشر ہے, جو نذیر و داعی اللہ ہے. کیا کیا نام بتاؤں, کیا کیا نام بتاؤں, ہائے ہائے, جس کے وجود کی میرا رب قسمیں کھائے, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, جس کے شہر کی قسمیں کھائے, وہذا البلد الامین, اور جس کے قرآن کی قسمیں کھائے, یاسین والقرآن الحکیم, جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھائے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ قسمیں کھائے, والضحا واللیل اذا سجا ما وجدک ربک وما قلا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ولسوف یعطیک ربک فترضا, جس کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے مقام محمود پہنچائے, پر پہنچائے, عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, جس کو قاب قوسین کی منظریں عطا فرمائے, فکان خواب قوسین او ادنا سدرت المنتہا، جو جس سے دیکھتا رہ جائے، جبریل جس کو تکتا رہ جائے، عرش جس کے لیے کھل کھل جائے اور جھک جھک جائے، اور عرش کے اوپر بھی 70,000 نور کے پردے جس کے لیے اٹھ اٹھ جائیں، اور عاشق معشوق اور حبیب و محبوب آمنے سامنے ہوں، اور اللہ اور رسول اللہ آمنے سامنے ہو کر ہم کلام ہوں، جس کے لیے اتنی بڑی بلندیاں طے ہیں۔ آج دیکھو کس بے بسی میں اپنی ماں کو مرتے دیکھ رہا ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے۔ اما کہتے تھے جواب نہیں آتا تھا، بس آپ ایک نظر دیکھتی بیٹے کو، پھر نظریں جھک جاتی، پھر بجھتی شمع زور سے پھڑکی اور ساری طاقت جمع کی اور کہا، کل حی میت وکل جدید بال، میں مر رہی ہوں تو کیا ہوا، آخر تو ہر زندہ نے مرنا ہے، میں جوانی میں اٹھ گئی تو کیا ہوا، ہر جوانی نے پرانا ہونا ہے، میرے جانے کا لگتا ہے وقت آ چکا ہے، میں ایک بیٹا جو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ایک دن آئے گا سارے عالم کو روشن کرے گا۔ اور مر گئیں، اور 6 برس کا بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے ہچکیاں لے رہا ہے، اما کون جواب دے، مائیں دی خبر جیندے کی جانن سو جانے جو مرزا ہو، کون بتائے اب موت کے بعد جواب نہیں آیا گھر سا، اما ہو رہا ہے جواب نہیں آ رہا ہے، وہاں قبر کس نے کھودی مجھے آج تک نہیں پتا، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے، وہاں سے 6-7 کلومیٹر پر وہ بستی تھی، ممکن ہے بیچ میں راستہ اور کوئی مختصر ہو جہاں ام ایمن گئیں اور لوگوں کو بلا کے لایا ہوگا کہ ایک خاتون مر گئی اس کی قبر کھودو، ایک عورت کے بس میں نہیں کہ وہاں قبر کھودے، پتھر ہیں بڑے سخت قسم کے، اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی میرے نبی کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سنو، دکھ درد نوکروں کی تسلی سے دور نہیں ہوتے، دکھ درد اپنوں کی تسلی سے دور ہوتے ہیں۔ میری ماں مری تھی، میں مدینے میں تھا، مجھے سارے دلاسہ دینے والے تھے، لیکن میرے آنسو آج بھی خشک نہیں ہوئے۔ میرے باپ نے میری گود میں جان دی، میں نے اس کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں بھی اتارا، میں 3rd دن اسے بھول گیا، اس کا غم بھول گیا، میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکا کہ میں اسے نہ جاتے دیکھ سکا نہ قبر میں اترتے دیکھ سکا۔ حج نہ ہوتا تو میں چھوڑ کے آ جاتا، حج کیسے چھوڑتا، تو مجھے تسلی دینے والے بڑے لوگ تھے، پر کوئی میرا اپنا نہیں تھا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں روتا، تو میرے آنسو اندر ہی جگہ بنا گئے، خشکی نہیں ہوتے، یہاں اپنوں کی ضرورت۔ ام ایمن تو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، نوکرانی سے کیا تسلی ہو، تو جب قبر بن گئی اور چلنے لگے تو ہمارے نبی ایک دم پیچھے ہٹے، اور ماں کی قبر کیسے جا کے چمٹ گئے، قبر کیسے پکڑ لیا، وہ اوپر تابیز ہوتا، کہنے کہ میں نہیں جاؤں گا، اپنی ماں میرے ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا، اس بچے کو کون بتائے کہ بیٹا نہیں بس کہانی مک گئی، ہیٹھوں کوئی باہر کبھی نہیں آیا۔ ام احمد نے اٹھایا تو پھر ہاتھ چھڑایا اور پھر ماں کی قبر کو پکڑ کے پھر ہچکیاں لیں، پھر تیسری دفعہ پکڑا، پھر تیسرے دفعہ چھڑایا، اور پھر ماں کی قبر کو چمٹ گئے، انہوں نے کھینچ لیا، بچے ہی تھے کتنا احتجاج کرتے، مکے تک آنسو خشک نہیں ہوئے۔ ہائے، آج آپ کہہ رہے ہیں مدینے میں ہیں، اسلام زندہ ہے، چاروں طرف غلغلہ ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پر مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور دائیں طرف سے بائیں طرف سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان، میں نماز بعد میں پڑھوں گا، آپ بتائیے۔ یہ دو جہان کے سردار کا جذبہ ہے ماں کے لیے، وہی ماں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے۔ مجھے بڑا ارمان لگتا ہے میں جب لاہور پڑھتا تھا تو صرف خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے ختم ہوتے تھے. ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھا کرتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی اپنا حال بتا دیا کرو. لیکن اس تحریر نے میرے اوپر کوئی اثر نہیں کیا تھا، میں انسان تھوڑا ہی تھا، میں جانور تھا، مجھے کیا پتا ماں کیا ہے باپ کیا ہے. 11 سال کی عمر میں میں ہوسٹل میں چلا گیا، مجھے کس نے بتایا تھا ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو دین بتاتا ہے، یہ تو قرآن بتاتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ اپنا حق بتاتے کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو میری مانا کرو، بس بات ختم. جب ماں باپ آئے تو اللہ شروع ہو گئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے اس کے ساتھ نیکی نہ کرو، احسان کرو. ویسے ماں باپ کے پر احسان ہو نہیں سکتا، حق ادا ہو نہیں سکتا. ایک شخص نے خراسان، یہ خراسان کھڑا ہوا افغانستان میں، اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا، پیدل مکے پہنچا اور پیدل حج کرایا. کتنا سفر ہے، کہاں تک وہ پہنچا ہے؟ عبیداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، حضرت ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں، سارا حج کرایا ہے، ماں کا حق ادا میں نے کر دیا ہے. انہوں نے کیا کہا، ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا جو 2 سال تو پیتا رہا. پھر میرا رب کہہ رہا ہے ان کے جب بوڑھے ہو جائیں اس بھی نہ کرنا. اس ہماری زبان میں ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، یہ تیرے سارے عمل برباد کر دے گی، اور اگر تو ویسے ہی بکواس کرے تو کیا ہوگا. پھر اللہ تعالی نے فرمایا ان کے آگے اپنے پر بچھا دے. ہمارے کوئی پر ہیں؟ پر بچھا دے. میں یہ آیت تفسیر سے نہیں سمجھاؤں، میں یہ آیت اپنے جاہلیت کے زمانے سے سمجھا ہوں. جب ہم کالج سے واپس آتے تھے اسکول سے، تو ہمارے میں دریائے راوی کے کنارے، میرا گاؤں ہے کوئی 3-4 کلومیٹر، تو دریائے راوی کے کنارے جنگل تھا، تو ہم اپنے ساتھ آٹا دال نوکر لے کر بندوقیں لے کر جا کر جنگل میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے. ایک چاچا سردارا ہوتا تھا، اس کا ایک جھونپڑا تھا جنگل میں، وہ ہم سارا قبضہ کر لیتے تھے اور 8-8 دن وہیں پڑے رہتے تھے اور سارا دن شکار کھیلتے تھے، اور شام کو 100, 50, 60, 70 تیتر لے کر پھر رات کو وہ بھوننا، ساری رات جاگنا، پکانا، کھانا، یہ شغل رہتا تھا. میں اس آیت کو اس پس منظر میں سمجھاؤں کہ جب وہ تیتر کو فائر لگتا تھا، چھرے لگتے تھے، وہ گرتا تھا، ہم بھاگ کے جاتے ذبح کرنے کے لیے، تو ایسے پر بچھا کے نہ اور ٹانگیں یوں ٹیڑھی کر کے ایسے پڑا ہوتا تھا، بے بسی کی تصویر ہوتا تھا، اور یوں کہہ رہا ہوتا تھا اب کر لے ذبح، اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ مفہوم ہے، کاش تم وہ پرندہ گرتے دیکھو کہ اس پھر تمہیں اس آیت کی طاقت اور عظمت سمجھ میں آئے گی، ویسے نہیں سمجھ میں آئے گی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یوں پڑھ جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے یوں گرتا ہے، وہ کہتا لے کر لے ذبح، وہ تو بے بسی سے گرتا ہے نا. میرا اللہ کہہ رہا نہیں، بے بسی سے نہ کر، من الرحمہ، اندر کی محبت سے کر، اندر کی محبت سے کر. تو ایسے پڑوسا تھا، ٹانگیں ادھر سر ادھر، بازو پر ادھر، کا ایسے بچھو ماں باپ کے آگے اور اس طرح ان کے آگے ذلیل ہو جاؤ، ان کی دعائیں تمہیں عرش سے بھی اوپر لے جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے کہا فلاں قصائی تیرا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ایک ہی جوڑ بن گئے، قصائی تے موسیٰ ہیں. تو وہ اس کو دیکھنے چلے گئے، ایک کسائی عام کسائیوں کا طرح بیٹھا ہوا گوشت کاٹ رہا ہے بیچ رہا ہے, جب اس کا ختم ہو گیا سودا تو اس نے ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل دیے, جب دروازے پر پہنچے تو کہنے کہ میں آ جاؤں, کہا آ جاؤ, پہچانا نہیں اس نے. اس نے جا کر روٹی, اس نے بوٹیاں بنائی, ہانڈی دھر دی, آٹا گوندنے بیٹھ گیا, پھر سالن تیار کیا, پھر روٹی پکائی, پھر تھالی میں رکھا. ایک عورت یوں گی بالکل یوں پڑی تھی گروئی کے گالے کی طرح, اس کو اٹھا کے الٹے کندھے کا سہارا دیا اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا کر اسے کھلاتا رہا کھلاتا رہا. پھر اس نے یوں سر ہلایا کہ ہن بس. پھر اس نے منہ صاف کیا تو اس نے ماں کو یوں لٹایا تو وہ کچھ کہنے لگی, بڑ بڑانے لگی. تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں سارے اس کے کام کر کے جاتا ہوں, جب واپس آتا ہوں تو آپ نے دیکھ لیا, پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگا جی کیا کہوں, ماں جو ہوئی ماں, جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے, میں کتنے سے موسیٰ کتنے ہیں, میں گندا کسائی او موسیٰ کلیم, میں کتنے سے موسیٰ کتنے. یہ ماں ہے جو قصائی کو کلیم کے ساتھ پہنچا دیتی ہے, یہ وہی ماں ہے جو آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہے. تو میرے عزیزو دین بھی سیکھو دنیا بھی سیکھو, نہ دین کی وجہ سے دنیا چھوڑو نہ دنیا کی وجہ سے دین چھوڑو. حرام کا نام دنیا نہیں ہے, گانے بجانے کا نام دنیا نہیں ہے, بے پردگی کا نام دنیا نہیں ہے, ناچ گانے کا نام دنیا نہیں ہے, سود جھوٹ رشوت کا نام دنیا نہیں ہے. وہ یہ تو بے دینی ہے, یہ تو کفر ہے, یہ تو حرام ہے. میرا رب خود مجھے کہہ رہا ہے مانگ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, یعنی میری دنیا بھی اچھی کر میری آخرت بھی اچھی کر. ہماری عزت اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے, ہماری عزت اللہ اس کے رسول کی ماننے میں ہے, اللہ اس کے نبی کے طریقوں میں وہ عزت ہے, وہ ہیبت ہے, وہ وقار ہے, تو ساری دنیا کے طریقوں میں نہیں ہے. چھوٹے نہ بنو, احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو. دونوں جہانوں کی عزت صرف اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے. صرف وہ واحد ہستی ہے جس کا طریقہ قیامت تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. وہ بھی سیکھو, اس کو اپنے پلے باندھو. مرد بھی عورت بھی لڑکے بھی لڑکیاں بھی, اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق تھا. شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے اور 25 سال اس کے ساتھ نباہ کرتے. 50 سال میں تو جوانی ختم ہونے کو ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے 50 سال کی عمر ہوئی, 51 سال کی عمر میں دوسری شادی کی, اور 63 سال کی عمر تک 10 شادیاں اور کر لیں. شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں کہتے میں نہیں کرتا 40 سال کی عورت سے شادی, وہ پہلی دو نکاح کر چکی, مجھے جوان ہو. ایسا حسین کائنات نے دیکھا نہیں. ظاہر الوضاء صاف ستھرے, ابلج الوجہ چمکتا چہرہ, عظیم الحامہ بڑا سر, واسع الجبین کشادہ ماتھا, اظہر اللون کلیوں کی طرح چمکتا رنگ, ازج الحواجب بھمے بڑی گول کماندار, من غیر قرنن اشم ناک اٹھا ہوا آگے سے باریک, انجل العینین آنکھیں روشن, ادعجہما آنکھیں سیاہ اور پتلی سیاہ اور سفیدی سفید اور احور اور اس میں سرخ ڈورے اور اکحل اور اس میں سرما بغیر سرمے کے سرمگی آنکھ, جس کی آنکھ ایسی حسین ہو. یتلال وجهه تلال القمر لیلت البدر, چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ, مشرب اللون گلابی رنگ, کس اللہیا گھنی داڑھی, ولیع الفم ہونٹ تراشیدہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح, براق الثنایا دانت ایسے روشن کہ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. جید دمیت فی صفاء الفضہ سراہی دار گردن، سراہی دار گردن رجل الشعر گنگریالے بال، کان کی لو تک بال آتے تھے گنگریالے، نیم گنگریالے، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پھنسے ہوئے، موجوں کی روانی کی طرح، ہلکی موجوں کی طرح بالوں میں خم تھے، جو دیکھتا تھا وسیم وہ دیکھتا رہ جاتا تھا، ایسا حسن تھا. وسیم اس کو خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھو تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. حسین ایسا حسین جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے. حسن حسن الخلق سارا وجود انتہائی حسین اور متماسک مضبوط بدن، گٹھا ہوا بادن بندھا ہوا، سوا البطن و صدر پیٹ اور سینہ برابر اور دقیق المسربہ سینے کے درمیان بالوں کا باریک تار اور ناف تک آتا تھا، باقی سارے جسم پر بال کوئی نہیں تھے. اشارت ذراعین ہاں یہاں پر ہلکے ہلکے کلائیوں پہ ہلکے ہلکے بال تھے، باقی سارا بدن شیشے کی طرح چمکتا ہوا تھا. اور طویل الذنین لمبے بازو، سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی، شسن الکفین والقدمین ہاتھ اور پاؤں کے تلوے پر، خمسان الاخمسین یہ پاؤں کے نیچے والا یہ جو کرو ہے یہ زیادہ اٹھا ہوا تھا جو تیز چلنے کی علامت تھی اور تیزی کی علامت تھی. پاؤں جم کے چلتا ہے اور چلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو ایک دفعہ آپ کو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. اندر و فلاسہ اندر نظرہ، فروری میں کلیاں پھوٹتی ہیں، شگوفے پھوٹتے ہیں، رنگ سب پتوں کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک رونق اور ایک چمک اور ایک نرماہٹ ہوتی ہے. پھر اپریل میں جا کر سبزہ رہ جاتا ہے اور وہ نرمی بھی چلی جاتی ہے، وہ رنگ بھی چلا جاتا ہے، وہ رونق بھی چلی جاتی ہے. فروری کے مہینے میں پتوں کے اوپر جو رونق، جو نرمی، جو حسن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نبرہ. تو میرے نبی کا چہرہ ہر وقت موسم بہار کے پھولوں کی طرح تھا، کلیوں کی طرح تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. جس سے اللہ نے ایسا حسین بنایا ہو، خاندان اس کا عالی ہو، نسب اس کا عالی ہو، ساری کائنات میں سے اربوں کو چھانٹا، اربوں میں سے مضر کو چھانٹا، مضر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا، پھر میرے نبی نے کہا پھر بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے چھانٹا، میں کائنات کا عالی نسب ہوں، عالی حسب ہوں. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، یہ واحد نبی ہے جس کا باپ سے آدم تک سارا نسب موجود محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیثہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. یہ کیوں شادی کرے گا 40 سال کی عورت کے ساتھ؟ تو کیوں 11 شادیاں کی ہیں؟ عورتوں میں اپنی زندگی کو منتقل کرنے کے لیے. عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد تھوڑے ہوتے ہیں، تو عورت بھی میرے نبی کی غلام بیٹی بن کے چلے، اس کے تل خدیجہ کی بیٹی بن کے چلے، مغرب کی بیٹی نہ بن کے چلے جس نے سارا کپڑے اتار دیے، ننگی ہو کر نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ بیوی رہی، وہ کچھ نہ رہی. اشفاق احمد مرحوم تھے ڈرامے لکھنے والے، میری ان سے اچھی دوستی تھی، میں ملنے گیا، یہی گشت کرنے گیا، کہنے گئے تبلیغ کے کام سے میں اسی دن متاثر ہو گیا تھا جس دن میں نے اسکاٹ لینڈ ایڈنبرا کے پارک میں ایک منظر دیکھا تھا کہ ایک جماعت آئی اور انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اذان دی، نماز پڑھی، سلام پھیرا تو 15-16 لڑکیاں ان کے قریب ہوئیں، ایک لڑکی آگے ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ سنیں یہ کیا کہتے ہیں، ہم میاں بیوی قریب ہوئے تو وہ لڑکی نوجوان سے کہتی ہے انگریزی جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں، لڑکی نے پوچھا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا عبادت کی ہے اللہ کی، لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں، نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں صرف اتوار کو نہیں، لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، روزانہ 5 دفعہ کرو تو باقی کام کیسے کرتے ہو؟ پھر لمبے سوال جواب تھے، جب سوال جواب ختم ہوئے تو لڑکی نے کہا اچھا بڑی مہربانی، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافے کے لیے تو نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اور کسی کو نہیں لگ سکتا، وہ لڑکی کھڑی تھی وہ زمین پہ دھڑم گر گئی، یوں گری اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنے خوش قسمت ہے جس کے تم قابل ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے، اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان ایک سنت زندہ کر کے دکھا گیا ہے۔ ہاں ہمارے ہاں حد فاصل ہے، ہمارے ہاں حد فاصل ہے، ہماری نظر کسی کی بیٹی کی طرف نہیں اٹھ سکتی، کسی کی بہن کی طرف نہیں اٹھ سکتی، کسی کی بیوی کی طرف نہیں اٹھ سکتی، ہماری عورت کی نظر کسی مرد پہ نہیں اٹھ سکتی، اس کی نظر پابند ہے، پابند ہے، وہی نظر تو اللہ کو دیکھے گی جو حرام نہ دیکھتی ہو، جو نظر حرام سے بھر چکی ہو، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، وہ کیسے اللہ کا دیدار کریں گے؟ جو کان موسیقی کے زہر سے بھرے ہوئے ہوں وہ جنت کی موسیقی کیسے سنیں گے؟ میرا اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، کہاں ہیں ٹیکسلا یونیورسٹی کے بچے جو گانے نہیں سنتے تھے، آؤ آج تم جنت کا نغمہ سنو، کیا تم تبلے سارنگی سنتے تھے، آج وہ محروم ہو گئے، محروم ہو گئے۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر یہ روح کی غذا ہوتی میں چھوڑتا، جب تک گاتا رہا سینہ زخمی رہا، دل دکھی رہا، زندگی ویران رہی، بے منزل ہو کے سفر کرتا رہا، مجھے تو زندگی کا سکھ اس دن آیا جس دن میں نے گانا چھوڑا، اور جب اس نے چھوڑا تو اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش ہوئی پیپسی والوں نے کی کہ 10 گانے گا کے دے دو اور 4.5 کروڑ روپیہ لے لو، اور اس نے کہا نہیں، اور نے کہا جب میں نے پہلی دفعہ گایا تھا تو مجھے 2.5 لاکھ روپیہ ملا تھا، انجینئر ہے، انجینئر ہے وہ لاہور کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، سول انجینئر ہے، کہا میری 8,000 روپے تنخواہ، مجھے 2.5 لاکھ ملا، میں تو ہوا میں اڑ گیا۔ اور وہی جنید جمشید جب اللہ کو پہچانا تو 4.5 کروڑ کی پیشکش پہ کہتا ہے نہیں، میں ان راہوں پہ لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ پھر اس نے ایک دن مجھے کہا والی صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ ماں کی دوا خرید سکوں، کہ ذلک الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، جب ایمان دل میں اترتا ہے ترجیحات بدل جاتی ہیں، اللہ کہے گا کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، تو اللہ تعالی جنت کا گیت سنائے گا، جنت گاتی چلی جائے گی، جی نہ بھرے گا، آنکھ نہ بھرے گی۔ جنید نے بتایا کہ ہمارا دنیا کا گانا ہوتا ہے تین سے چار منٹ، ساڑھے تین منٹ، چار منٹ، اس سے لمبا لوگ سن نہیں سکتے. میں کہا پاگل، جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہے. 70 گھنٹے نہیں کہہ رہا ہوں، غور سے سننا، 70 سال. اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں بیٹھا رہ جائے گا، وہ پہلو نہیں بدل سکے گا. ہاتھ یہاں ہے تو یہیں رہ جائے گا، یہاں ہے تو یہیں رہ جائے گا، یہاں ہے تو یہیں رہ جائے گا. اور 70 سال 70 پل میں گزریں گے اور کہیں گے بس ہے ختم. ایسا اللہ تعالیٰ اس بول کو اور اس نغمے کو دل ربا بنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ داؤد علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا بیٹھ منبر پر، سنا میرے بندوں کو. داؤد کی آواز جنت کی حوروں کو بلا دے گی. اللہ فرمائے گا بولو کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا عالی شان ہے. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، آیا میرے حبیب اب تو سنا. محمد پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز داؤد کی آواز بھلا دے گی. اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست. اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، اب تمہاری مرضی ہے، یہ کیسے سنو یا اللہ کی سن لو. اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا تمہارا رب تمہیں اب خود سنائے گا. اب سنو، اب تیرے رب کی آواز ہے. پہلے آوازوں کے ساتھ ساز ہوگا، حور کی آواز کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. لیکن جب اللہ بولے گا تو اب ساز تھم جائیں گے، اب جنت خود سنے گی اور ذرہ ذرہ سنے گا. اور اللہ قرآن سنائے گا، قرآن، اور سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم کان بن جائے گا، اور ہر سارا جسم، سارے جسم کے سیل وہ کان بنیں گے، اور تمام کے تمام سیل میں سے آواز اندر جائے گی. تو میں اس چیز کو کیسے بیان کروں؟ گھاٹے کے سودے نہ کرو، تمہارے لیے آگے آ رہا ہے. پینے دو شرابیوں کو شراب، ہاں ان کے پاؤں پکڑ کے توبہ کروا لو. بڑے گھاٹے میں جا رہے ہیں. ایک محفل لگنے والی ہے جہاں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، جنت والے خود ڈال کے پیئیں گے. یہ ایک رتبہ ہے. ایک اس سے اپر کلاس ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، جہاں انہیں غلام پلائیں گے، حوریں پلائیں گے، خدام پلائیں گے، بیویاں پلائیں گی. ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وہ وی وی آئی پی لوگوں کا درجہ ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جہاں رب خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا. میرے ہاتھ سے تھی. تو میرے عزیزو، اللہ کو بھی ساتھ لو، دنیا کو بھی ساتھ لو. دونوں چیزوں میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا یہ دین کی دعوت نہیں ہے. دنیا کی بیداری، آخرت کی بیداری، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلو. آخرت اور دین کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اللہ نے تبلیغ کا کام دیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلو. چھٹیاں اس میں لگاؤ، اپنے تعلیم کے دوران محنت کرو، پڑھائی کرو، استاد کا ادب کرو. یا مخلوط تعلیم، نظر جھکا کے سیکھو، چلنا سیکھو، نظریں پست کرنا سیکھو. اللہ انہی نظروں کو پھر کہے گا اٹھا نظر، دیکھ اپنے رب کے چہرے کی طرف. یہ صلہ اللہ دینے والا ہے. تو بھائیو، سارے اس کی نیت کرو. مجمع تو باہر سے بھی آیا ہوا ہے، اور یہ یونیورسٹی کا تصور ذہن میں تھا، اسی عنوان سے کچھ باتیں بے ساختہ ہوتی چلی گئیں. تو اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کے نبی سے تعلق بناؤ، اپنی دنیا کو ٹھیک چلاؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، رشوت سے بچو، کوٹ سے بچو، ناپ تول کی کمی سے بچو، اپنی تعلیم میں کمزور. مجھے جس نے تبلیغ کا تعارف کرایا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، سب سے پہلا لڑکا جو میرے پاس گشت کرنے آیا تھا بنگالی تھا، نعیم الدین. آج بھی وہ اکنامکس کا ایک پایا ہے بنگلہ دیش کا. وہ اس وقت پورے گورنمنٹ کالج میں اکیلا لڑکا داڑھی والا تھا، اکیلا. اور اس نے بی اے میں ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا، ایم اے میں ٹاپ کیا, گولڈ میڈل لیا, اور پھر وہ جا کر ادھر کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں گیا, وہاں اس نے پہلا ایشین لڑکا جس نے گولڈ میڈل لیا اور ٹاپ کیا. تبلیغ میں بھی ایسا تھا کہ ہمارے کالج کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا. اتنی ذلت اٹھاتا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنی ذلت ہے. اب تو اللہ کا فضل ہے یہ ہزاروں کا مجمع طلبہ کا بھی بیٹھا ہے, عوام کا بھی بیٹھا ہے. اس وقت سننے والا کو نہیں ہوتا تھا. نعیم الدین کمرے سے دھکے کھا کے نکالا جاتا. میں نے ان گندے ہاتھوں سے اس کو دھکا دیا, اپنے کمرے سے نکالا ہوا ہے, خود میں نے نکالا ہوا ہے انہی ہاتھوں سے. اور وہ اس نہیں کہتا تھا, چپ کر کے ذلتیں سہتا ہوا باہر چلا جاتا تھا. چوتھے دن پھر آ کے سلام کرتا تھا. ہم پتھر تو نہیں تھے, انسان تھے آخر, کہ اتنے بڑے اخلاق دیکھ کر بھی نرم نہ پڑیں. ہاں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے. اقبال بھی عجیب تھا, محبت بہت بڑا فاتح ہے. تبلیغ نے قلوب فتح کیے. کیسے؟ مناظرے کر کے, جو شیلی تقریریں کر کے ہیں. نہیں نہیں, محبت, خدمت, تواضع, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ دلوں کے رخ پھر گئے. ابھی ہمارے مدرسے میں چھٹیاں تھیں تو علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا بیان کے لیے. تو ایک علاقے کا بڑا نامی گرامی بدماش ہے, بڑا قد اور بڑی مونچھیں اور اتنا وجود, انہوں نے سات کلاشنکوفوں والے اور سارے ساز و سامان کے ساتھ مسجد میں آیا. پھر میرے پاس بیٹھا ایک ہمارا طالب علم, بالکل کمزور پتلا, وہ اس کو یوں دو انگلیاں مارے تو بیچارے کی جان نکل جائے. تو مجھ سے کہنے کا, مولوی صاحب شگرد نے مینو ڈھا لیا جی, کہ اس نے مجھے ایسی محبت دی ہے کہ میں اس کو انکار ہی نہیں کر سکا ہوں, اور میں آ گیا ہوں آپ کے پاس. اب دعا کرو, میں انسان بننا چاہتا ہوں, ہماری لڑائیاں ہیں ختم ہو جائیں, صلح ہو جائے, ہم بھی اچھی زندگی گزاریں. اس کے پیچھے نہ کوئی مناظرہ تھا, نہ کوئی تقریر تھی. ایک بادشاہ بالکل کمزور تھا, اس کی منت اور خوشامد تھی جو اتنے آدمی کو کھینچ کے مسجد میں لا کر بٹھا دیا. تو چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو, یہاں رہتے ہوئے اپنی تعلیم میں لگو, اپنی پڑھائی سے انصاف کرو. چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو. چھ بر اعظم کی مخلوق کو اللہ نے کی, وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. مجھے آج یاد ہے اقبال ہاسٹل کے درمیان میں وہ گول دائرہ لان سا تھا, اس میں دو صفیں پڑی ہوتی تھیں, کوئی دو چار لڑکے نمازی آج بھی مجھے نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے, ورنہ سنسان ویران. اور ایک وہ نعیم الدین بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا ہوتا تھا, کبھی اس کمرے میں, کبھی اس کمرے میں, کبھی یہاں سے گالیاں, یہاں سے دھکے, یہاں سے آوازیں. اتنا ذلیل ہوتا تھا میں کیا بتاؤں. وہ چپ کر کے سنتا رہتا تھا, لیکن اس ساری محنت کے باوجود اس نے اپنی دنیا میں کوئی حرف نہیں آنے دیا. ہر چیز میں وہ ٹاپ پہ ہوتا تھا. جو کیمرے یونیورسٹی میں جا کر ٹاپ کرے, ملائیشیا کے نوجوانوں میں تبلیغ کا کام زندہ کرنے والا وہ لڑکا تھا. تو بھائیو, اب تو اللہ کا فضل ہے, ایک فضا ہے. اس وقت تو فضا نہیں تھی. مسجد میں جانا, لڑکے کی وجہ سے تو نمازی بن گئے, یہ ایک عیب سمجھا جاتا تھا اس وقت, اور ویران ہوتی تھی مسجد. اور سب سے پہلے وہی مجھے مسجد میں داخل کرنے والا تھا, وہی سب سے پہلے مسجد میں لے کر گیا تھا. دلائل سے نہیں, منت خوشامد. اب تو اللہ نے شہ بر اعظم میں تبلیغ کے کام کو زندہ کر دیا ہے. دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہوا چلا دی ہے. تو میری گزارش ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ, اس کے محبوب سے تعلق بناؤ, اس میں بھی جان کھپا کے دکھا دو. اپنی دنیا میں بھی ٹھیک چلو, جو آج تک اللہ اس کے رسول کے حق میں کوتاہی کی ہے، کبھی نماز چھوڑ کے، کبھی غیبت کر کے، کبھی گالیاں دے کے، کبھی گانے سن کے، کبھی غلط کبیرہ گناہ کر کے، آج اس پہ توبہ کرو اور اللہ سے صلح کر لو. جوانی کی توبہ فرشتوں سے بھی آگے پہنچا دی، اور اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہاں ہے وہ نوجوان جس کی جوانی میری اطاعت میں گزری، آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. تو نیت کرتے ہو؟ یہ سارا مجمع توبہ تو کر لے بھائی، اللہ سے دوستی لگا لو بھائی. بڑا آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، ادھر توبہ کرو ادھر یاری ہو جاتی ہے، دیر نہیں لگتی، فوراً تعلق بن جاتا ہے. کسی سے لڑائی ہو جائے نا، اس سے تعلق بنتے بنتے بنتا ہے، کیونکہ تاثر باقی رہتا ہے، اور اللہ تاثر سے پاک ذات ہے. زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہو اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ سارے معاف کر کے یاری لگا لیتے. قارون زمین میں دھنس رہا تھا، قارون کا نام سنے نا، جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی محنت کر رہا تھا معافی دے دے، اور وہ کہتے تھے زمین کو اور پکڑ لے، وہ کہتا معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑ لے. وہ سارا زمین میں جب دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری محنتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہتا نا یا اللہ معاف کر تو میں اسے باہر نکال کے معاف کر دیتا، تجھے آخر منا لیتا، پر میں قارون کو معاف کر دیتا. تو جو رب قارون کے لیے معاف کرنے کا انتظار کر رہا ہو کہ معافی مانگے تو کر دوں، تو ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں. تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو سارے دل سے اور زبان سے، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہاں اگر توبہ پکی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ سارے ہی معاف ہو گئے، اگر ویسے میرے کہنے پر کی ہے اس کی تو میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں. اگر زبان کے ساتھ دل کا ارادہ بھی شامل ہو گیا ہے تو مبارک ہو، آج ایسے بیٹھو جیسے ماں نے ابھی جنا ہے. صرف فرائض کی قضا وہ سر پر ذمہ ہے ادا، وہ قضا کرنے، اور حقوق کی ادا وہ بھی ذمہ، حق مارا گناہ معاف ادا کرو، فرض چھوڑے گناہ معاف قضا کرو. لہذا آج جس نے توبہ کی ہے وہ ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اور اب نقد بولو بھائی، ساری دنیا میں جا کر یہ توبہ کروانی بھی ہے اور اپنوں کو بھی سنبھالنا ہے اور غیروں کو بھی کلمے کی دعوت دینی ہے. جو بھائی نقد تیار ہو وہ کھڑا ہو جائے، کی چھوڑے گا؟ سفر حضر میں جہاں ہو اللہ اکبر کی صدا دو اور سجدے میں پڑ جاؤ. بہت بڑی دعوت ہے نماز، اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا عمل ہے نماز. ایک دعا کی عادت ڈالو، ایک نماز کی عادت ڈالو. اپنی کمائیوں میں حرام سے نکلو، حلال پہ آؤ. اللہ نے رزق دیا ہے، زکات دو، قرآن کی تلاوت کرو. ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لو، مر گئے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کرو. انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جو کمی کوتاہی ہے اگر یہ سارے ثواب کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور بھائی ہر مہینے 3 دن اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب بناتے رہو تو انشاءاللہ اس سے 4 مہینے بھی لگ جائیں گے، سال بھی لگ جائے گا. درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وقل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور یہ اکثر نوجوان ہیں جن کے ہاتھ اٹھے ہیں اور ان سے انہوں نے اور ہم سب نے مل کر اجتماعی توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری طرف نظر کرم فرما لے، ہماری طرف نظر محبت فرما لے، اور ہم پر اور پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ٹال دے اور یہ اندھیری رات کو ختم فرما دے. میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، تو نے ہی پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، تو نے ہی قتل کے ارادے کرنے والوں کو عمر فاروق بنایا. میرے مولا تو نے ہی اسکیمیں کفر کی چلانے والوں کو ہدایت کا اسکیمیں بنانے والا بنایا. یا اللہ تو آج بھی اس رحمت کو متوجہ کر دے اور اپنے محبوب کی امت کے سینوں کو روشن کر لے، اور جتنے گناہوں میں لپڑے ہوئے ہیں ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اور میرے مولا وہ پہلی صدی کی بہاریں ہمیں بھی دکھا، وہ پہلی صدی کا دین ہمیں بھی دکھا. ہم نے تو آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا ہے، تیرے دین پہ چلنے والوں کی ذلت ہی دیکھی ہے، تیرے نافرمانوں کی اور تیرے فرعونوں کی تو جو نے ان کو ڈھیل دی ہے وہ اسے اپنی عزت سمجھے بیٹھے ہیں، اپنی طاقت سمجھے بیٹھے ہیں، اور ہمارے جیسے کمزور درجے کے مسلمان وہ بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہی عزت ہے. اے رب کریم اللہ اپنی نظر کرم متوجہ فرما، اور یا اللہ دین والوں کو عزت عطا فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما. یا اللہ تو پردے کو رواج دے دے، ہماری بچیوں کو پردے والا بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو حیا اور غیرت والا بنا دے. میرے مولا یا اللہ جتنے قسم کے کبیرہ گناہ پھیلے ہوئے ہیں، کہیں زنا کے اڈے ہیں، کہیں سود کے اڈے ہیں، کہیں شراب کے اڈے ہیں، کہیں جوئے کے اڈے ہیں، یا اللہ تو ہی ختم کرے گا، نہ ہمارے بس میں ہے نہ حکومتوں کے بس میں. تو اپنے فضل سے یہ گندے کام کرنے والوں کو ہدایت دے دے، اور یا اللہ انہیں اپنا خوف عطا فرما دے اور انہیں اپنا بنا لے. اور یا اللہ جتنے بھی نافرمانی کے اسکیمر ہیں ان کے دلوں کو یا اللہ ایمان سے بھر دے، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ دنیا میں غیر مسلم ہیں ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور یا اللہ جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ تیرے دین کے دشمن ہیں اور تیرے محبوب کی امت کے دشمن ہیں تو ان کو پکڑ کے عبرت کا نشان بنا دے، انہیں زیر و زبر فرما دے. میرے مولا تیرے دین کو، تیرے محبوب کی پاک زندگی کو جو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں تو ان کی عقلوں کو مسخ کر دے، ان کی طاقتوں کو سلب کر لے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دے. جو ہماری بچیوں کو نچانا چاہتے ہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا. جو ہم مسلمان بیٹی کو گھنگرو بنانا چاہتے ہیں اور مسلمان بیٹے کے ہاتھ میں گٹار پکڑانا چاہتے ہیں، اور جو اس طرح مخلوط اور بے حیا زندگی کو رواج دینا چاہتے ہیں ان پر اپنی بجلیاں برسا دے، ان پر اپنی سائے کا گرا دے، ان کے نیچے سے زمین کھینچ لے اور انہیں زمین کے اندر پہنچا دے، ان پر ہواؤں کو پاگل کر کے چھوڑ دے اور ان پر اپنی غیبی قہر کو نازل فرما دے. یا اللہ یا اللہ تیرے محبوب نے بڑے آنسوؤں کے ساتھ اس امت کو وجود دیا تھا اور اپنے خون کے ساتھ اس امت کو وجود دیا تھا، اور تیرے محبوب کے صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا کے یہ چمن بن یا اللہ اور یہ گلستان یا اللہ اور یہ سب یا اللہ اور یہ انسانیت کا خوبصورت ایک مرقع یا اللہ انہوں نے وجود دیا تھا. یا اللہ ہم نے محنت کو چھوڑا، اس میں ہمارا بھی قصور ہے، پر آج کا باطل بھی بڑا طاقتور ہے، اس نے ہماری یا اللہ سب کچھ ہم سے لے لیا، ہمارا دین ہم سے لے لیا، ہماری عزت ہم سے لے لی، ہمارا حیا ہم سے لے لیا، تیرے نبی کا لگایا ہوا چمن اجڑ کے سوکھ گیا ہے. یا اللہ تو ہمارا دین ہمیں واپس کر دے، ہمارا حیا ہمیں واپس کر دے. وہ قصے کہانیاں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ صفات آج دوبارہ زندہ کر دے. یہ نوجوان نسل تیرے سامنے بیٹھی ہے، یہی ہماری نرسری ہے، یہی ہمارا چمن ہے، یہی ہمارا باغ ہے، یہ کانٹوں سے بھرا پڑا ہے تو انہیں پھول لگا دے، یہ کانٹوں سے بھرا پڑا ہے تو انہیں پھول لگا دے، یہ کانٹوں سے بھرے پڑے ہیں تو انہیں پھول لگا دے. اے میرے مولا، میرے مولا تیرے نبی نے نوجوانوں کو کندھوں پر اس امانت کو رکھا تھا اور وہ اس کو لے کر چلے تھے اور انہوں نے تیرے دین کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا تھا. تو آج کے نوجوانوں کو بھی یہ حوصلے دے دے، یہ تیرے پیغام کو لے کر چلنے والے بنے. ہماری یونیورسٹیوں میں تو ایمانی فضا قائم کر دے، ایمانی معاشرت قائم کر دے. باطل والے ہماری یونیورسٹیوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اسے ناچ گانے سے گندا کرنا چاہتے ہیں، اسے مخلوط تعلیم سے بے حیا بنانا چاہتے ہیں. ہم تو عاجز اور بے بس ہیں، تو نہ عاجز ہے نہ بے بس ہے، یا اللہ تیرا ارادہ ہی سب کچھ ہے میرے مولا. یا اللہ تجھے تو بڑی قدرتیں حاصل ہیں, سمندر پھٹے راہیں بنی, آگ ٹھنڈی ہوئی گلزار بنی, مچھلی خوابگاہ بنی, نہ موت مچھلی کے ذریعے سے آئی نہ پانی کے ذریعے سے آئی. تو نے اپنے بندے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا, یوسف کو اندھیر کنویں میں بچایا, محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچایا. یا اللہ ہماری بے بسی پہ کرم فرما اور ہمارے عرب و عجم کی نسل کو اپنے دین پر قائم فرما دے. ہماری مسجدیں بھر دے, ہماری مسجدیں بھر دے, اور اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے. ان کو دنیا کے علم کی بصیرت بھی عطا فرما, انہیں دنیا کی فہم بھی عطا فرما. خالد بن ولید کسی جنگی یا اللہ کالج میں نہیں پڑھا تھا, تیرے اپنے دیوی علم سے وہ شاہ سوار اسلام بنا تھا. دنیا کا وہ واحد جرنیل ہے جسے تو نے زندگی بھر کبھی شکست نہ ہونے دی, اور تیرے نبی نے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا. ہمارے نوجوانوں کو اپنے غیب سے دنیا کی فہم عطا فرما, بصیرت عطا فرما, اور یا اللہ قائدانہ صفات عطا فرما, قائدانہ صلاحیت نصیب فرما. بددیانتوں سے اور چوروں سے اور یا اللہ کھوٹے لوگوں سے اور خائن لوگوں سے اے اللہ ہماری دھرتی کو پاک کر دے اور ہمارے دفتروں کو پاک کر دے. یا اللہ جو اپنے اقتدار سے تیرے بندوں کو لوٹ رہے ہیں, جو اپنی یا اللہ کرسی کی وجہ سے تیرے بندوں کے یا اللہ گھروں میں نقب لگا رہے ہیں اور ان کی عزتیں برباد کر رہے ہیں, تو ان کے نیچے سے کرسیاں کھینچ لے اور ان کے ہاتھوں سے قلم لے لے اور ان کی طاقتوں کو طلب فرما دے, اور اپنے محبوب کی امت کے کمزوروں پر رحم فرما, فضل فرما, ہماری مسجدیں بھر دے. یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما لے, یا اللہ اس میں الفت اور محبت پیدا فرما دے, ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے, ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے, ہمارے مالداروں کو سخی کر دے, ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے. یا اللہ تو اس اساتذہ میں یا اللہ معلمانہ صفات پیدا فرما اور طلبہ میں طالب علموں والی صفات پیدا فرما. یا اللہ انہیں یورپ کی بجائے یہیں بیٹھے بیٹھے ایسے علم عطا فرما تو یورپ والے ان سے سیکھنے کو آئیں. یا اللہ تو نے وہ دور پیچھے زندہ کیا تھا جب بغداد سارے عالم کا علمی مرکز تھا, جب قرطبہ سارے عالم کا علمی مرکز تھا. میرے مولا تو آج ہمارے دیش کو بھی سارے عالم کا علمی مرکز بنا دے, روحانی مرکز بنا دے, ہدایت کے نظام چلا دے. یا اللہ یہ جتنا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ان سب کو قبول فرما لے اور ان کے اندر کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما دے, اور جو اس میں دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر, جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا کر, جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی دے دے. جو یا اللہ جو یا اللہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کر دے, جو لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے, جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے, جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے, اور یا اللہ جو ہم نے آگے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت بنا دے, اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمارے لیے بھی موت سب سے خوبصورت پیغام بنا دے, اور ایمان پہ خاتمہ فرما, اور حشر کی تنگی اور قبر کی تنگی سے بچا, حشر کی گرمی اور قبر کے اندھیرے اور تپش سے بچا, اور اپنے عرش کا سایہ دے, اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پانی دے. اور میرے مولا فل سراج جب جھول رہا ہوگا کون ہے جو تیرے طاقت کے بغیر پار جا سکے, ہمیں اس پر آتے ہی یا اللہ سے ہمارے لیے کشادہ فرما اور ہمیں برق رفتاری سے پار لگا, اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرما. یہ آنے والے سارے بھائیوں کو قبول فرما, ان سے راضی ہو جا, ان کا آنا بھی برکت والا کر دے, ان کا واپس جانا بھی برکت والا کر دے, اور جنہوں نے ارادے کیے ہیں تیری راہ میں نکلنے کے انہیں قبول فرما لے. اس یونیورسٹی کو علم کا مرکز بنا دے, ہدایت کا مرکز بنا دے, یہاں کے نوجوانوں کو ساری یونیورسٹیوں میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے, یہاں کے اساتذہ کو ساری یونیورسٹی کے اساتذہ میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو اسے ایک مثالی یونیورسٹی بنا دے, یہاں دین کا ماحول بھی ایسا بنا دے کہ دل کھچتے چلے آئیں, اور علم کا ماحول بھی ایسا بنا دے کہ قدم اٹھتے چلے آئیں, اور انہیں تو دنیا کے لحاظ سے بھی رہبر بنا, اور آخرت کے لحاظ سے بھی رہبر بنا، استاد و شاگرد میں عزت و احترام کے رشتے قائم فرما، آپس میں ان کے نوجوانوں کے محبتیں پیدا فرما، انہیں آپس میں لڑنے سے بچا، انہیں آپس کی نفرتوں سے بچا، انہیں آپس کی عداوتوں سے بچا، انہیں آپس کے بغض سے بچا، میرے مولا ان کی حفاظت فرما، ایمان کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین.